الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون امنت بالله صدق الله العظيم. اس کی گونج کو تھوڑا ختم کریں. ببرکت ان الله ملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اگر یہ مائک ڈسٹرب کر رہا ہے تو ان کو ہٹا دو, اس کی مجھے ضرورت نہیں. ایک مائک چلائیں, اس میں گونج نہ رکھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فنسب الى ذاته ما شئت من شرف, فنسب الى قدره ما شئت من اعظم. منزه عن شريك في محاسنه, فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فان فضل رسول الله ليس له حد, فيعرب عنه ناطق بفمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. نبی سیدنی الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ بارک وسلم. وفی روایت ان ابی سیدنی الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا او کما قال الصلاۃ والسلام, رواہ البخاری. اللہ کی حمد و ثنا, نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے ساتھ شریک جو جو سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات موجود ہیں, ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی خاطر, حصول رضا کے لیے اس کے اور اس کے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور ہماری یہ سالانہ بزم, یوں تو ہر ہی مجلس اور ہر ہی بزم اور ہر ہی محفل میں امت کے تمام اکابر اور تمام اسلاف اور تمام عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی سعادت اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے حاصل رہتی ہے, لیکن اختصاص کے ساتھ جو ہمیشہ سے ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایک خصوصیت کے ساتھ مجلس کو منعقد کرنا ان شخصیات کے ذکر کی کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی ذات کا ذکر بنایا اور انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی جانب سے کرامات اور عزتوں سے نوازا, سرفرازی اور ان کے سروں کے اوپر محبوبیت کا تاج رکھا. ان کے ذکر کو کرنا یہ تسلسل کے ساتھ سواد اعظم کا، اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے، یہ سمبل ہے، یہ طریقہ ہے. نسلاً بعد نسلن مشائخ و علماء اور اکابر کی طرف سے ہمیں یہی نظریات، یہی تعلیمات سینہ بسینہ، سبقاً درسن یہ گویا کہ منتقل ہوئی ہے. اور آج کی بزم جس کو آپ نے عنوان سے سماعت کر لیا کہ جس کا عنوان بڑی گیارہویں شریف، یعنی مراد اس کا یہ ہے کہ بالعموم حضرات اولیاء کاملین کے ذکر کی یہ آج کی مجلس ہے، لیکن بالخصوص امام الاولیاء قدوۃ الاولیاء سرکار غوث الثقلین، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل اور عظمتیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جائے. الحمدللہ اس اعتبار سے تو سالانہ اعتبار سے یہ کوئی ہماری 16ویں نشست ہوگی، یعنی 16 سال 15 سال کے، کہ جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی ذات بابرکات کے کمالات کو علماء نے جس اعتبار سے اپنی مضبوط اور مستند کتابوں میں جمع کیا ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے، اس کو مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے جو جمع کیا ہے، الحمدللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ایام ان یوم میں اور مناقب غوث اعظم کے عنوان میں ہمیں تقریباً یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جتنی کتابیں تھیں تقریباً کتابوں کو کا خلاصہ اور اس کا ماخذ اور امت کے اجلا علماء نے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی جانب سے جو منقبتیں پیش کی ہیں، اس کا ایک کافی حصہ الحمدللہ ان 15 سے 16 سالوں کے اندر مختلف دروس کے اندر ہم آپ کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا کی فضل و توفیق سے پیش کر چکے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی وجاہت اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی طریقہ، آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کا علمی دنیا میں آپ کا تفوق اور آپ کی بلندی، اور مجھ جیسا ہیچ مدہ تو اس میں سکت نہیں رکھتا کہ جن ائمہ اور جن اکابر علماء نے اور اولیاء نے آپ کے روحانی مدارج کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی دروس ہوئے ہیں اس میں ان تمام کو الگ الگ کر کے ایک ایک خاص ٹاپک کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو ہماری ویب سائٹ ٹرو کلرز آف اسلام کے اوپر ترتیب کے حوالے سے آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی تعداد میں وہ دروس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات کی معلومات کے حوالے سے ذکر کیا. پھر بد مذہبوں کی جانب سے جو اہل سنت پر تبرع اور تانہ زنی ہوتی ہے، لفظ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یا غوث اعظم کہنے کے حوالے سے یا حضرات اولیاء سے مدد و استعانت کرنے کے حوالے سے، اس پر بھی الحمدللہ مکمل دروس اور مکمل بحثیں مختلف مجلسوں میں ہوتی ہیں، لیکن خاص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ان عرصوں کی محفل کے اندر ہم نے تفصیلاً اس پر خطاب کیا ہے جو ٹرو کلرز آف اسلام کے اوپر باقاعدہ باضابطہ موجود ہے. اس کا اعادہ کریں گے تو پھر آج کی نشست میں ہم اور کوئی نئی بات نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے میں صرف وہ عنوان، وہ سبجیکٹ کہ جو بول دیا گیا ہے اور تمام چیزوں کی جو تکمیل کر دی گئی ہے، تو نوجوان جو مسلک کے ساتھ بہت گہرا اور سچا تعلق رکھتے ہیں تو میں صرف ان کو ثواب کی نیت سے یہ درس دے رہا ہوں کہ کئی علماء نے ہماری کتابیں بھی لکھی ہیں، اس فقیر نے کچھ گفتگو کی ہے، تو وہ ٹرو کلرز آف اسلام کے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ اولیاء کاملین کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا مسلک و مذہب ہے اور اس پر دیگر لوگوں کی جو اعتراضات جو اپنے زوم میں یا اپنی جہالت میں جو وہ کرتے ہیں، تو اس کا الحمدللہ کافی شافی جواب ہم نے کئی نشستوں میں دیا ہے. اس کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آپ ٹرو کلرز آف اسلام پر ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. یوں فیس بک کے اوپر باقاعدہ ہمارے بچے کچھ کچھ 10-10 12-12 منٹ کا کلپ آپ کو پہنچاتے بھی رہتے ہیں تاکہ وہ چیزیں بندے کے حافظے میں رہے، مطالعے میں رہے، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور اس بدقسمتی سے اس پر آشوب اور اس پر فتن دور میں کہ جہاں پر ہماری بدقسمتی ہے کہ فرقہ واریت کا ایک عذاب اور ایک افریت ہمارے گرد منڈلاتا ہے، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا اور بار بار اس کو ذکر کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. آج کا عنوان جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، کچھ ضروری باتیں جو گزشتہ ہیں وہ بھی یاد دلائی جائیں گی آج کے درس کے اندر، اور کیونکہ یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ ہمارے ان جو مختلف علاقوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے ذرا مختلف ہوا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک جلسے کا رنگ ہوتا ہے، ایک اور سما ہوتا ہے جس میں مختلف موضوعات پر چیدہ چیدہ ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن مسجد میں جب ہم سرکار غوث اعظم ہوں یا کسی بھی عظیم ہستی کا جب دن منعقد کرتے ہیں اس کو ایک درسی انداز میں رکھتے ہیں، اور اس میں جلسے کے انداز کی بجائے ایک درس و تدریس کا انداز ہوتا ہے تاکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ لہجہ بہ لہجہ سمجھ میں آئے اور جو اصل مضمون ہے اس سے ہمیں مکمل واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اور آج کے اس درس کے مزاج کو ذکر کرنے کے بعد اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے بڑی گیارہویں شریف۔ بڑی گیارہویں شریف سے مراد یعنی اس میں سرکار دو عالم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور پھر امت کا جو آپ کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ہم نے بڑی گیارہویں شریف کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یوں تو گیارہویں شریف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی جانب مسلمانوں کا ایک صدی کے قریب کا یہ عمل کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ نظر و ثواب پیش کرنے کی جو عمل کرتے ہیں اس کو گیارہویں شریف کے نام سے اور بڑی گیارہویں شریف کے نام سے غوث اعظم رضی اللہ کی اس نسبت کو یاد کرتے ہیں۔ گیارہویں شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے پھر میرا جو موضوع ہے اس طرف آ جاتا ہوں تاکہ ٹائٹل جو نیم ہے واضح ہو جائے۔ گیارہویں شریف سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید اور اسلام کی تعلیم ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عبادات، جملہ عبادات، اس کو شریعت مطہرہ تین قسموں پر تقسیم کرتی ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور عبادات میں ایک قسم ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، جسے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت سے مراد وہ ہے کہ جس میں مال کا دخل نہیں ہوتا، آپ کا بدن اس کی مشقت میں ہوتا اور اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کے طریقے اس کو بجا لاتا ہے۔ اور مالی عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس میں مال کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کی تعمیل بصورت عبادت کی جاتی ہے۔ اور ایک ہے عبادت مرکب کہ جس میں بدن بھی شامل ہوتا ہے اور مال بھی شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں وہ نماز ہے کہ اس میں پیسہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن آپ کی بدن کی مشقت، بدن اس میں صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح مالی عبادت، تو مالی عبادت سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہے، اور عبادت مرکب سے مراد حج ہے جس میں آپ کا بدن کی بھی مشقت ہے اور آپ کے مال بھی اس میں صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ تین قسم کی عبادات کو سمجھنے کے لیے علماء نے آسان کر کے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کچھ عبادات جو ہیں وہ بدنی ہیں، کچھ عبادات جو ہیں وہ مالی ہیں، اور کچھ عبادات جو ہیں وہ مرکب ہیں۔ اسی طرح فرض، تینوں چیزوں کے اندر ہم پر عبادات دو صورتوں میں ہیں، ایک صورت اس کی فرض ہونے کی بھی ہے اور ایک صورت اس کے نفل ہونے کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کی بدنی عبادت ہے تو بدنی عبادت کو آپ کس طرح ادا کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، فجر کی نماز ہے جو دو رکعت فرض ہے، یا ظہر کی نماز ہے جو چار رکعت فرض ہے، الی آخری۔ تو جو فرض نماز ہے اس کو جب آپ ادا کرتے ہیں بدنی عبادت کے اندر، یہ ہوتی ہے ایک بدنی عبادت کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کا آپ سے شریعت تقاضا نہیں کرتی، لیکن جیسے نوافل، اگر وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن آپ اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو ان تینوں کے اندر، جہاں پر بدنی عبادات کے اندر فرض اور نفل دونوں ہیں، اس طرح مالی عبادت میں بھی فرض اور نفل دونوں ہیں، اسی طرح مرکب عبادات کے اندر بھی فرض اور نفل دونوں ہیں۔ تو اب فرض کی ادائیگی کے بعد انسان بدنی عبادات میں، مالی عبادات میں یا مرکب عبادات میں جب نفلی صورت اختیار کرتا ہے کہ جس کا تقاضا شریعت مطہرہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اجازت ضرور ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کے ثواب ملے گا، تو اگر کوئی شخص بدنی عبادات کو بطور نوافل کے، یا مالی عبادات کو بطور نوافل کے، یا حج کی عبادات کو بطور نوافل کے ادا کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ان تینوں عبادات میں سے کسی ایک کو، یا تو صرف بدنی عبادت کو لے لیں آپ، یا مالی عبادت کو لے لیں، یا تینوں کو ایک ساتھ لے کر، جیسا دو رکعت نفل آپ نے پڑھ لی، اسی طرح آپ نے جناب جو ہے کہ وہ کسی غریب کو آپ دیا مال کے ذریعے، کسی کو مال کے ذریعے صدقہ کر دیا، حج فرض آپ کر چکے ہیں، اب آپ نفلی حج کر رہے ہیں کسی کی جانب سے، تو نفلی عبادت چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو یا مرکب ہو، اس کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ یہ نفلی عبادت جو میں نے کی ہے یہ تیری توفیق سے میں نے کی ہے، اور تو جب عمل کی توفیق دیتا ہے اور بندہ تیری بارگاہ میں نوافل کو بجا لاتا ہے، نفلی عبادت چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو یا مرکب ہو، جب وہ کرتا ہے تو یا اللہ تو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور تو اس پر اجر و انعام عطا فرماتا ہے، تو تو نے یہ جو نفلی عبادت کا اجر مجھے عطا فرمایا ہے اس کو میں فلاں بندے کی روح کی طرف بھیجتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے، تو اس عمل کو شریعت مطہرہ میں اسال ثواب کہا جاتا ہے، اور گیارہویں شریف جو ہے وہ اسال ثواب ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم قرار یعنی قبول کیا ہے اور اس کو گویا کہ جائز رکھا ہے کہ بندہ اپنی نفلی بدنی عبادت کا ثواب کسی کو دے سکتا ہے، مالی عبادات کا ثواب کسی کو دے سکتا ہے، مرکب عبادت کا ثواب کسی کو دے سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی عمل کا ثواب کسی کو نہیں پہنچتا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، یہ معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اپنی نوافل عبادات اور اپنے اعمال صالحہ کو کا اجر کسی نیک ہستی کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، کسی بزرگ کی طرف اگر منسوب کرنا چاہے بطور دعا اور عمل کے، تو شریعت مطہرہ میں قرآن کی آیات اور احادیث اس پر بھری پڑی ہے کہ یہ عمل جائز بھی ہے اور اس پر اجر و انعام بھی ہے، اور اس عمل کو اسال ثواب، ثواب کو پہنچانے کا عمل قرار دیا جاتا ہے۔ اور گیارہویں شریف جو ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا، تو گیارہویں شریف احصال ثواب ہی کی ایک صورت ہے کہ جس میں انسان اللہ رب العالمین جل وعلا کے رضا کے لیے کوئی نیک عمل کرے اسی کے نام پر، اور اس کے بعد یہ عرض کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے دو رکعت نفل پڑھی ہے یا جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے یا میں نے الغرض کوئی بھی نیک کام جو قبیل عبادات میں سے ہے وہ میں نے کیے ہیں، تو اس کا اجر و انعام اور ثواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے گیارہویں شریف، یہ اسال ثواب کی قبیل میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تیجا اگر آپ کہیں وہ بھی اسال ثواب اسی طریقے سے، جس کو آپ چہلم کہتے ہیں وہ بھی اسال ثواب اسی طریقے سے ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا، جس کو آپ عرس کہتے ہیں وہ بھی اسال ثواب ہی ہے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو اس کا اصل صورت بتائی ہے، صرف نام بدل رہے ہیں، اصل وہی چیز ہے جو نوافل کا ثواب جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا کہ یا اللہ یہ جو تم میں نے تیری توفیق سے کام کیا ہے اس کا اجر و انعام میں چاہتا ہوں کہ فلاں بزرگ کی طرف، میرے والد کی طرف، میری والدہ کی طرف، میرے کسی عزیز کی طرف پہنچا دے، تو اسی یا جناب عرس اسی کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک احصال ثواب ہے، اس کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اس پر ایک خواہ مخواہ اعتراض قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی عرض کی بات بھی نہیں ہے، جس طرح جائز چیز قرآن مجید فرقان حمید ذکر کرتا ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا تفسیری معنی 28 پارے کی آیت ہے، کہ بے شک وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو آئے ہیں اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے بعد، اور اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ تو یہ کہ دعا کے ذریعے اپنے فوت شدہ لوگوں کو، اب یہ احصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور فوت شدہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ یہ آپ کسی بزرگ کا جب نام لیتے ہیں تو فوراً آپ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی احصال ثواب ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی احصال ثواب ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ان کی ذات پر رحمت اللہ کی جانب سے، تو یہ دعا ہے نا آپ کی طرف سے، تو یہ بھی اسال ثواب ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بندے کا عمل دوسرے بندے کو نہیں پہنچتا، تو میں نے کہا پھر تم اپنے مردوں کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہو یا کوئی اور جملہ، رحمت اللہ علیہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تمہارے نزدیک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ تم مرے ہوئے شخص کو بولتے کیا ہو؟ اگر صحابہ کے لیے بھی تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو یہ بھی تو دعائیہ کلمات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نماز جنازہ ہے، اگر کوئی کہے کہ غیر کا عمل غیر کو کام نہیں آتا، کسی کا عمل کسی کو کام نہیں آتا، تو اب آپ دیکھیں جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پھر بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ جو ہے وہ مردے کا عمل نہیں ہے، وہ نمازیوں کا عمل ہے اور اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔
تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ زندوں کا عمل جو ہے وہ فوت شدہ لوگوں کو نہیں مل سکتا، یہ ایک کا عمل دوسرے کو نہیں مل سکتا، ایسا نہیں ہے. حدیث پاک بھری پڑی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، مسلم امام احمد میں موجود ہے، کہ اگر ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے نوافل نفلی روزے رکھیں، نفلی حج کریں، اور یا رسول اللہ اگر نوافل کی نمازیں پڑھیں تو کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہنچنے کی بات کرتے ہو، یہ ان تک پہنچتا بھی ہے، وہ لے کر اس کو خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں خوش ہوتے ہو. اب فرق صرف اس میں جو یہ ہے کہ بزرگوں کی روح کو جب ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو عام لوگوں کے مقابلے میں ادباً دوسرا نام ذکر کیا جاتا ہے، ادباً اس کے لیے اور الفاظ کہے جاتے ہیں، جس طرح نظر و نیاز. یہ نام اسی اثال ثواب کے کہ نفلی عبادت کا ثواب کسی گرو کو پہنچانا، اگر ہم جیسے لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو پھر کہہ دیں جناب یہ تو سوئم ہے، یہ تو چہلوم ہے. لیکن جب ایسے ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جن کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر عظمت ہے، تو پھر ہم اس کو سوئم چہلوم نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو عرس کہتے ہیں، نیاز کہتے ہیں، بطور مجاز کے اس کو نظر کہتے ہیں. اب چاہے نظر کہیں یا نیاز کہیں یا سوئم کہیں، فرق کیا ہے؟ فرق ان کے مرتبوں کے اعتبار سے ہے، ان کے، کیونکہ آپ کسی کو تو کہتے ہیں اور بڑے بزرگ کو آپ کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں. تو جس طرح عزت میں ہم عام لفظ نہیں استعمال کرتے نیک لوگوں کے لیے، اسی طرح یہی ایک عمل ہے ثواب پہنچانے کا. عام لوگوں کے لیے تو سوئم اور چہلوم کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے لیے نظر و نیاز کی بات کی جاتی ہے. لفظ جو ہے وہ کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ ادب کے طور پر، ٹھیک ہے. اب یہاں پر نیاز کس کو کہیں گے آپ؟ احسان ثواب کو، وہ عمل کے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا اور اللہ نے اس پر اجر عطا فرمایا، اس کو کسی ولی کامل کی روح کی طرف تفویض کر دیا. تو اس عمل کو ہم یہ نہیں کہتے ہم نے ثواب پہنچایا، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہم سمجھتے ہیں، تو لہذا اس کو نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں. نیاز بمانا تحفہ ہدیہ، نظر بمانا تحفہ ہدیہ. تو یہ لفظ جو بدلتے ہیں، تو لفظ بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، یہ آداب اور اخلاق کے طریقے ہیں. تو گیارہویں شریف یا نظر و نیاز یہ اسی معنی میں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد العلامات اگر آپ دیکھیں، یا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے فتاوے دیکھیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو عام فقراء کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اسے تو خیرات کہا جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ بنا تھا اللہ کے نام پر اور مصارف اور مقصد اور نام اس پر جو تھا ثواب کے اعتبار سے وہ حضرت امام حسن و حسین کا تھا، تو پھر اس کو خیرات نہیں کہا جائے گا، اس کو نظر و نیاز کہا جائے گا. تو یہ آداب کے جملے ہیں ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیں ایک چیز پر تین قسم کے نام آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس پر تین چیز کے نام، ایک تو اللہ رب العالمین کا نام، ایک وہ جہاں خرچ ہوگا اس کا نام، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس کے ثواب ہے اس کا نام. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر اگر قربانی کا بکرا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب قربانی کا جب بکرا لے کر آتے ہیں تو اس کی بھی نسبت تین ہے، یعنی کٹے گا وہ اللہ کے نام پر لیکن ثواب کے لیے آپ کا نام ہوگا، اور تقسیم ہونے کے لیے آپ کے خاندان کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیں تین نام ایک جانور جمع ہوئے ہیں، وہ حرام نہیں ہوا اس لیے کہ بقیہ جو دو نام ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کا نام تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ ذبح ہوگا اللہ کے نام پر، اور اللہ کا نام بطور عبادت کے لیا جا رہا ہے، اور آپ کے لیے ثواب کا نام اور آپ کے رشتے داروں کو ایک تقسیم کا نام، یہ محض تعارف کے لیے لیا جا رہا ہے، اس میں وہ تقرب مراد نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہے. تو جس طرح تو یہاں پر بھی گیارہویں شریف میں یہ ہے، یہاں پر بھی تین نسبتیں ہیں کہ یہ بنا تو اللہ کے نام پر ہے بطور عبادت کے، ثواب میں غوث اعظم کا نام آیا ہے بطور تعارف کے، اور تقسیم کے مریدوں کا نام آیا بطور تعین کے. تو یہ بکواس کے اس پہ غیر خدا کا نام لے لیا گیا ہے تو شرک ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کون سی ایسی چیز پر جس پر غیر خدا کا نام نہیں لیا جاتا؟ تمہارے گھروں پر غیر خدا کا نام لیا جاتا ہے جبکہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، لیکن تم اوپر لکھتے ہو کہ میری ملکیت ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تعارف کے لیے ہے. تو میں نے کہا جس طرح وہاں پر تعارف کے لیے ہے اسی طرح یہاں پر بھی تعارف کے لیے. تو لہذا ایک آسان سی یہ چیز ہے، اور میں یہاں پر ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا تاکہ ہم بیان میں درس میں تاخیر نہ ہو جائے. برے صغیر کے ہمارے اور سب کے استاذ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، جن کی اصول کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے مدارس میں باقاعدہ باضابطہ اصول فقہ اور دین کے اصل قوانین کو سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کے اندر جتنی آیات ہیں ان آیات میں صرف 500 آیات ایسی ہیں کہ جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، اسلامی قوانین جاری ہوتے ہیں. تو ملا جیور رحمت اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، یعنی آج سے 500 سال پرانے بزرگ ہیں وہ، اور ان کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سب ان کو ولی کامل یقین کرتے ہیں. شاہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے وہ استادوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر احمدی. اس تفسیر احمدی میں اس کس نام پر انہوں نے تفسیر لکھی؟ تفسیر اس نام پر لکھی کہ قرآن کی وہ 500 آیات جس سے شریعت اور قانون جاری ہوتا ہے، وہ 500 آیات انہوں نے اس کے اندر جمع کی. ٹھیک ہے، 500 آیات انہوں نے اس میں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد ہر آیت کا حکم انہوں نے بیان کیا، اور بالخصوص فقہ حنفی کے حوالے سے جو فقہ حنفی کے اصول ہے اس کو بطور استدلال کے وہاں پر قرآنی آیات انہوں نے ذکر کی. جب بات آ گئی نظر و نیاز کی اور 11ویں 12ویں کی احسان ثواب کی، تو آپ نے واضح طور پر، دراصل قرآن کی ایک آیت ہے جس سے شک لگ گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں شک نہیں لگا، تجاہل عارفانہ ہے، سمجھتے وہ سب ہیں لیکن اپنی دکان چمکانے کے لیے بھی تو کچھ ایشو ہونے چاہیے نا. اگر کمپرومائز ہو جائے سب کے ساتھ تو پھر اپنی دکان کیسے چلے گی؟ تو اس صرف اس حسد اور اپنے گویا کہ سمجھیے کہ ذاتی تکبر کے لیے وہ اس چیز کو قائم کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے اور کئی اور جگہ پر بھی قرآن کی آیت آئی ہے کہ وما اوہل بہ لغیر اللہ، قرآن میں یہ کئی الفاظوں کے ساتھ استعمال ہوئی. اب اس آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں چند باتیں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں تاکہ بنیاد آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. قرآن کی آیت وما اوہل بہ لغیر اللہ، ہمارا اور بد مذہبوں کا اختلاف اس آیت کو سمجھنے میں ہوتا ہے. میں بالکل کلیئر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نظر و نیاز حلال ہے، وہ کہتے جی آرام ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے جناب حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا سال ثواب ہے اور قرآن عموم بیان کرتا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، ہر اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ تم اس پر اللہ کا نام لیتے ہو، لیکن ساتھ میں تم غوث پاک کا بھی نام لے لیتے ہو، ساتھ میں تم خواجہ صاحب کا بھی نام لے لیتے ہو. اور کتنا احمقانہ سوال ہے، ذرا اس کو آپ دیکھیے گا تحقیقی دنیا میں، ساتھ میں تم داتا صاحب کا بھی نام لے لیتے ہو اس لیے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا تمہاری مسجد کا نام ابو بکر ہے، وہ حرام کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابو بکر اللہ کا نام تو نہیں ہے. تمہاری مسجد کا نام مکی ہے، تمہاری مسجد کا نام مدنی ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتایا جائے، تو یہ جو چیزیں غیر اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے حرام کیوں نہیں ہوئی؟ اور پھر تمہاری خود بیوی، خدا تو بیوی سے بھی پاک ہے اور بیٹی سے بھی پاک ہے، اور تمہاری اولاد جس کو تمہارے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ جس کو غیر خدا کے نام پر پکار دیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اور اس قاعدے کو اگر عام چھٹی دے دی جائے کہ کسی چیز پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جائے گی، تو سب سے پہلے تمہاری بیوی تم پر حرام ہوگی، کیونکہ تمہاری بیوی پر تمہارا نام آتا ہے، خدا کا نام نہیں آتا. تو یہ کہتے کہ نہیں، ہاں سوچنا پڑے گا، یہ قاعدہ عام نہیں ہے، خاص ہے. تو میں نے کہا ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ جو بات ہے نا کہ جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ چیز حرام ہے، وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، وہ ایک خاص طریقے پر ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کہاں سے اختلاف کھڑا ہو گیا؟ تو میں کہوں گا سورہ بقرہ کی اسی آیت سے، سمجھنے کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے. وہ آیت پڑھتے ہیں اپنی دلیل پر، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور اس کا ترجمہ وہ یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے 11ویں بھی حرام ہو رہی ہے، اس آیت سے فاتحہ بھی حرام ہوتا ہے. کون سی آیت؟ وما اوہل بہ لغیر اللہ. اس آیت سے سوئم بھی حرام ہوتا ہے، اس سے 11ویں بھی حرام ہو جاتی ہے معاذ اللہ، اس سے امام حسین کے شربت بھی حرام ہو جاتا ہے. ہم نے کہا اس آیت میں ایسا ہے کیا جو یہ ساری چیز حرام ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آیت کوئی آج تو نہیں اتری ہے، 1400 سال پہلے اتر گئی ہے، اور 11ویں 12ویں کرنے والے کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث اور علماء تھے. تو انہوں ان کی نظر سے کبھی آیت نہیں گزری کہ اتنا سخت حکم اس کا ہے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہم نے کہا جی آپ ترجمہ کریں اس کا. تو وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، عام ترجمہ کرتے ہیں، عام. اور عام ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وما اوہل بہ لغیر اللہ، وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہر وہ چیز حرام جسے غیر خدا کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے. یعنی یوں سمجھیے اس کو، آسان ترجمہ اس کا وہ، یعنی ان کے زبان میں کہ وما اوہل بہ لغیر اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر خدا کا نام رکھا جائے. تم نے کھانوں پر 11ویں کا نام رکھا اور غوث پاک خدا نہیں ہے، تو یہ اس لیے حرام ہو گیا. تم نے شربت پر امام حسین کا نام رکھا، حسین خدا نہیں ہے لہذا یہ حرام ہو گیا. ہر چیز پر خدا کا نام ہوگا. اور وما اوہلا بہ لغیر اللہ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے وہ چیز حرام. ہم نے کہا یہ آیت کا ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ آیت اپنے معنی میں عام نہیں ہے، خاص ہے. تو ہم سے پوچھتے ہیں کیا خاص ہے؟ ہم نے کہا یہ ذبح کے ساتھ خاص ہے، یہ منسوب کرنے کے ساتھ عام نہیں بلکہ ذبح کے ساتھ خاص ہے. وہ ہم سے پوچھتے تم ترجمہ کرو کیا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر وہ جانور حرام جس کو خدا کے علاوہ کسی کے نام پر کاٹا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سادہ سادہ ذہن بیٹھے تو میں لہٰذا اس کو تھوڑا کھول کھول کے ایک مقابلے کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے. وما اوہلا بہ لغیر اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس آیت کا کہ ہر وہ چیز حرام جس پر غیر خدا کا نام آ جائے، اللہ کے علاوہ جس کسی اور کا نام کسی چیز پر آ جائے وہ چیز حرام ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا ترجمہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تھوڑی ترجمہ کرتے ہیں، پوری امت اس کا جو ترجمہ کر رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے. ہم دھاندلی آپ کر رہے ہیں. پوری امت کا ترجمہ کیا ہے؟ وما اوہلا ای ذبحا. تفسیر ابن جریر دیکھیے، تفسیر مزری دیکھیے، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں. علماء اس کا معنی لکھتے ہیں وما اوہلا ای ذبحا للاصنام والطواغیت، یعنی ہر وہ جانور، ہر چیز حرام نہیں جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے، بلکہ معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر وہ جانور حرام جس کو کاٹتے وقت، ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، کسی اور کا نام لے کر کاٹ دے تو وہ جانور حرام ہے. اس آیت میں اس جانور کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر وہ چیز حرام جس کو غیر خدا کے نام پر پکارا جائے. سمجھ گئے آپ؟ اب وہ ہم سے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ہم نے کہا پہلے تو ہمارا الزامی سوال ہے، اس پر الزامی سوال ہے. وہ کہنے کہ کیا الزامی سوال ہے؟ ہم نے کہا تمہارا ترجمہ دو طریقے سے ٹھیک نہیں ہے، ایک تو الزامی سوال ہے، دوسرا تحقیقی سوال ہے. الزامی سوال یہ ہے کہ تم نے ترجمہ یہ کیا کہ ہر وہ جانور حرام، ہر وہ چیز حرام جس کو غیر خدا کی طرف منسوب کیا جائے. ہم نے کہا یہ ترجمہ تمہارا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ اتنا بڑا خطرہ تمہارے لیے بھی کھڑا کرے گا کہ تم بچ نہیں سکو گے. کہنے لگے وہ کیسے؟ ہم نے کہا تحقیقی جواب بعد میں دیتے ہیں، پہلے ہم الزامی جواب دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ جو ترجمہ آپ نے کیا، سن رہے ہو غور سے، کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے. یہ دیکھیں نا جگہ جگہ گھر بھی حرام، اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کا. یہ پھر انہوں نے پورے ڈرامہ اور پوری کہانی آگے بنا لی ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو آیت آپ نے پڑھی وما اوہلا بہ لغیر اللہ، اور ترجمہ اس پر یہ کیا کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے، یہ آیت ہے کہاں پر؟ کہنے لگے جی سورہ بقرہ میں. ہم نے کہا بقرہ خدا کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی گائے کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا جس سورت پر پڑھ رہے ہیں وہ سورت ہی غیر خدا کے نام پر ہے، کیونکہ آپ نے ترجمے کو عام رکھا تو الزامن پہلے یہ جواب دیں آپ. ٹھیک ہے، قرآن کی تقریباً سورتیں غیر خدا کے نام پر ہیں. نمل، چونٹیوں والی سورت، نمل خدا کا نام ہے. عنکبوت، مکڑی والی سورت. فیل، ہاتھیوں والی سورت. قریش، قبیلہ قریش کا ذکر وہاں پر موجود ہے، سورہ لہب، ابو لہب. اب آپ دیکھیں جس میں ابو لہب پر عذاب اور عتاب ہوا. تو اب قرآن کی بعض آیات تو وہ ہیں سورہ کافرون، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اگر ان پگلوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو خیر خدا کے نام پر پکارا جائے، تو پہلے تو سورتوں کے نام بدلو. سورت کا نام لے تو سورت نمبر ایک سورہ اللہ، دوسری سورت سورہ اللہ، تیسری سورہ اللہ، چوتھی سورہ اللہ. اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لکھیں گے تو چیز حرام ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو پورا دین ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے کہنے پر. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں حدیث شریف کی پہلی کتاب بخاری شریف، خدا کا نام نہیں. دوسری شریف کتاب مسلم شریف، خدا کا نام. تیسری کتاب ترمذی شریف، خدا کا نام. چوتھی ابن ماجہ، خدا کا نام. پانچویں ابو داؤد، خدا کا نام. چھٹی نسائی، خدا کا نام. ٹھیک ہے، مسجدوں میں خدا کا نام، کعبہ خدا کا نام نہیں، قبلہ خدا کا نام نہیں، قرآن خدا کا نام نہیں. تو اگر اس ترجمے کو عام رکھا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو یہ دیکھو نا آپ لوگ کو ڈراتے ہیں، ہاں اس لیے غیر بھی حرام کہ غیر خدا کے لیے تھی. تو ہم نے کہا پھر یہ جو غیر خدا کے نام آئے اس کو کیا کرے گا تو؟ یہ کہاں جائیں گی؟ یہ تو الزامی سوال تھا. جس کا جواب ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. اور ہر سمجھدار آدمی کہے گا کہ جناب یہ تو بکواس ہے یار, تو دین میں لڑائی لگا رہے. اب تحقیق کی جواب اس کا یہ ہے جو مفسرین نے اس کے معنی کیا, وما اوہلا کا معنی امام راغب اصفہانی تمام نے کیا, یہ اوہل اہلا احلال سے ہے. چاند, جب بندہ چاند دیکھتا تو چیختا نا چاند 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 چاند, تو یہ پکارنے کے معنی میں. تو وما اوہلا, اور آواز بلند کی جائے, آواز بلند کی جائے. وما اوہلا بھی لغیر اللہ, وہاں پر علماء نے قید لگائی ہے, فرمایا ای ذبحا للاصنام والطواغیت. اللہ یہ فرما رہا ہے اور اللہ کا کلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ جانور ہم نے پیدا کیے, کاٹتے غیر خدا کے نام پر ہو, ہمارے علاوہ کے نام پر ہو, تو ہر وہ جانور حرام جس کو ہمارے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے, لیکن ذبح ہمارے نام پر ہو. پھر اس پر نام آپ رکھیں ولیمے کا کھانا, نام رکھیں نانی کے نام پر قربان, نام رکھے دادا کی طرف سے قربانی, تو یہ حرام نہیں ہوگا, کٹنا ہمارے نام پر چاہیے. اس کی ایک آسان سی مثال دے کر میں آگے چلا جاتا ہوں. فتح قاضی خان ہمارے فتاوے کا اور ہمارے فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے, اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, اس سے آپ کو سب چیز پتہ چل جائے گی. یہ کہتا ہے صرف نسبت کرنے سے شے حرام ہو جاتی ہے. ہم نے کہا ایسا نہیں, نسبت اگر بطور عبادت کے کیا جائے تب حرام ہوگی, یا پھر ذبح کے کیا جائے. اور یہاں پر جو نسبت گیارہویں میں ہوتی ہے بطور عبادت کے نہیں ہوتی, بطور احسان ثواب کی ہوتی ہے. عبادت خدا ہی کی ہے, خدا کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں شرک شعبہ کیسے پیدا ہوتا ہے, استقلالی عقیدہ ہی نہیں ہے. تو فتح قاضی خان کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو پنڈت نے اپنی مندر میں ایک بکرے کے بچے کو پالا, اور چھوٹا سا بچہ لے کر پالا, اور پالنا جس دن سے اس نے خریدا تھا, اب اس کو کاٹنا تھا ایک سال بعد, لیکن ایک سال تک جو اس کو وہ اناج اور چارہ دیتا رہا پالتا رہا, تو اس کی نیت دن اول سے لے کر ذبح کرنے تک یہ تھی کہ یہ میں اس مورتی کے لیے پال رہا ہوں. اب دیکھو بت کی طرح منسوب ہو گیا نا جانور, اب وہ جب اس کو دانا کھلا رہا کہ جب یہ تگڑا ہو جائے گا تو کٹے گا بت کے نام پر, کٹے گا بت کے نام پر, کٹے گا بت کے نام پر. اب وہ پلا بھی بکرا مندر کے اندر, اور نیت بھی اس پر تھی بت کے نام پر ذبح کرنے کی, لیکن ذبح نہیں ہوا, منسوب ہو گیا. اگر شے منسوب ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے تو مسئلہ سنیے. فتح قاضی خان کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان نے رات کے وقت وہ بکرا چرا لیا, مندر سے چرا لیا. اب اس بکرے کو چرایا جو بکرا مندر میں پل رہا تھا بت کے نام پر کٹنے کے لیے, چرا لیا مسلمان نے, مسلمان نے گھر پر لا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو کاٹ دیا. اب سوال پوچھا گیا کہ جانور حرام ہے کہ حلال. علماء نے کہا جی اللہ کے نام پر کٹ گیا حلال تو ہے, لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اب آپ دیکھیے جانور کٹ گیا اللہ کے نام پر اور حلال ہو گیا, لیکن چوری حرام تھی. لیکن دیکھیے وہ پوری زندگی وہ بکرا بت کی طرح منسوب تھا, لیکن کٹا جب خدا کے نام پر تو حلال ہو گیا. اب یہ جو مرغیاں آپ کے پاس آتی ہیں, بکرے آپ کے پاس آتے ہیں, تو یہ آپ کیا تشخیص کرتے ہیں پہلے سے اس کو, کیا کسی مسلمان عابد ظاہر نے اس کو پالا ہے؟ یہ مارکیٹ میں جو مرغیاں آتی ہیں, تو کسی ہندو نے اگر پولٹری فارم لگایا ہو, کسی ہندو نے اگر بکرے پالے ہو, جس طرح انڈیا سے گائیں آ جاتی ہے, اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ جناب منڈی آج کل گائے کی منڈی فیل ہو گئی, کیوں؟ کہ ہندوستان سے بہت مال آ گیا. تو مجھے بتاؤ ہندوستان میں جو ہندو گائے پالتا ہوگا تو وہ اللہ کے نام پر پکڑتا ہوگا اپنے بتوں کے نام پر, لیکن جب وہ ادھر آ جاتی ہے تو مولوی بھی خریدتا ہے غیر مولوی بھی خریدتے ہیں, قربانی کے دن گھر میں لا کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں, وہ جانور حلال رہتا کہ حرام؟ لیکن پلا تو بتوں کے نام پر تھا, منسوب تو بتوں کے نام پر تھا. تو پتا چلا نسبت کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتا جب تک ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لیا جائے اور کاٹ دیا جائے اللہ کے نام پر, تو نسبتوں کا اعتبار نہیں ہے. اور اس آیت میں جو ذکر کیا گیا وما اوہل بہ لغیر اللہ, اس کا معنی یہ کہ ہر وہ جانور حرام جو غیر خدا کے نام پر کاٹا جائے, تو اس کا اس آیت کا گیارہویں شریف کی کے خلاف سے کوئی تعلق. ٹھیک ہے, اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو ان کی سب سے موٹی اور سب سے بڑی دلیل تھی. یہ کہتے ہیں نسبت آپ نے کر دی تو نسبت کرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا. تو میں نے کہا جی مسجدوں کی نسبت جو حضرت ابوبکر کے نام پر ہو گئی, حضرت عمر کے نام پر ہو گئی, یہ کتابوں کی نسبت ہو گئی, یہ سورتوں کی نسبت ہو گئی, یہ عام کیسے؟ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ احب الصلاۃ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد, اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا روزہ جو ہے وہ روزہ داؤد ہے، روزہ اللہ نہیں، صوم داؤد. تو اب آپ دیکھیں صوم کی طرف حضرت داؤد کی نسبت ہے، تو وہ روزہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نسبت مجازن ہے، تعارف کے لیے ہے. جس طرح کے کھانا بن رہا ہو، کوئی پوچھے جناب یہ کھانا کس لیے ہے، تو آپ کہتے ہیں جی آج دعوت ہے، ایک تعارف کے لیے نام لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ ذکر کر دیا جناب یہ ولیمہ ہے، ایک تعارف کے لیے کر دیا، یعنی کٹا اللہ کے نام پر، بنا اللہ کے نام پر. لیکن اس کا نام تو کئی تعارف کے لیے ہونا چاہیے، جیسے آپ کے گھروں کا نام ہوتا ہے، اپنا آپ کا نام ہوتا ہے. تو یہ گیارہویں شریف اس اعتبار سے ہے کہ یوں تو احسان ثواب سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب صرف غوث اعظم کے لیے ہوگا تو اس کو ہم احسان ثواب کو نیا نام دیں گے. کون سا؟ گیارہویں شریف. سمجھ رہے ہیں اس کو آپ؟ اب اس کو دیکھیے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے، میں آگے چل کر اس پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر بڑی پیاری بات لکھی. یہ 500 سال پرانے عالم ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْ هَا هُنَا، فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ہندوستان میں ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، یہ تفسیر احمدیہ میں ہے، کہ ہمارے ہندوستان بھی، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سب ان کے شاگردوں بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فتویٰ یہاں پر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، کہ ہم اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گائیں کو نظر بناتے ہیں اولیاء کے لیے، کما ہوا فی رسم، جس طرح ہمارے ہندوستان کا رسم ہے. فرماتے فی زماننا، ہمارے ہندوستان کے اندر، فرمایا حلال طیب، یہ حلال و طیب ہے، اس لیے کہ وہ نظر بمانا عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ نظر عرفی بمانا تحفہ، یعنی کٹے گی گائیں خدا کے نام پر اور ثواب پہنچے گا غوث اعظم کو، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب میں یہاں پر ایک حوالہ پڑھ کر، جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے، جو ضروری حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت عرض کر دیتا ہوں. میرے پاس اس وقت اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ بڑی گیارہویں شریف کا ہم نے عنوان دے دیا ہے، اگر اس ٹاپک پہ بات نہ کریں تو چھوی نہیں لگتا کہ نام گیارہویں شریف کا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ملا جیون نے کیا لکھا، فرمایا کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما ہوا فی رسم فی زماننا، جس طرح ہمارے ہندوستان کے اندر یہ رسم ہے کہ گائیں کو پہلے سے لے کر باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی غوث پاک کے نام پر کٹے گی. تو غوث پاک کے نام پر کٹے گی سے مراد یہ ہے کہ کٹے گی اللہ کے نام پر، اگر مجازن کو ہی لفظ بول دے، لیکن یہ کہ جی کس کے لیے گائیں لائے گی، غوث پاک کے لیے لائے. کیا مطلب غوث پاک کے لیے لائے؟ یعنی کٹے گی اللہ کے نام پر اور ثواب غوث اعظم پر پہنچے گا. جس طرح کہا جاتا ہے کس کا گھر ہے جی؟ میرا گھر. یہ زمین کس کی؟ جب میری ہے تو تیری کہاں سے ہوگی؟ زمین تو ساری اللہ کی ہے. تو لیکن کہا جاتا کہ نہیں، اللہ کی زمین تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے تعارف کے لیے میں اپنا نام ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ جب اللہ کی زمین ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لہذا گھر خالی کر میں گھر میں آ جاتا ہوں، یہ تو نہیں ہوتا نا. تو جس طرح یہ تعارف کے لیے ایک سادہ سی بات ہے، اسی طرح گیارہویں شریف بھی اصال ثواب کے ایک تعارف میں سے ہے. اب ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ جن لوگوں نے اٹھایا، ان حضرات کے ایک مستند عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ اہل حدیث مذہب کے سب سے بڑے چیمپئن اور مناظر گزرے ہیں، 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ ان کا فتاوہ ہے، فتاوہ نظیریہ، فتاوہ ثنائیہ. کیونکہ بحث کو ختم کرنا ہے، لہذا یہ ایک بہت بہترین حوالہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. اور یہ فتاوہ نظیریہ کی جو ہے یہ دوسری جلد ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل لاہور سے. اب آگے جو ہم نے اصل موضوع کو دیکھنا ہے وہ موضوع آگے ہے، لیکن یہ گیارہویں شریف کی جو بات چلی ہے اس لیے میں اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر ایک فتویٰ پوچھا گیا ہے، اور اس سے ہر موضوع کھل کے سامنے آ جاتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال ثناء اللہ امرتسری سے، اہل حدیث غیر مقلد سے، ایک بندہ سوال کرتا ہے. سوال کرنے والے کا نام ہے محمد ہاشم خریدار. وہ سوال کیا کرتا ہے؟ سوال، کل یہاں پر ایک جلسہ بنگلور کے مسلم لائبریری کا ہوا، سوال ہو رہا ہے، جس میں مولوی حاجی غلام محمد نے لیکچر دیا، اور دوران تقریر میں گیارہویں اور بارہویں میں برائے احسان ثواب غربا کو کھانا وغیرہ کھلانا جائز کہا ہے. آپ کے نزدیک اس کے عدم ثبوت کے دلائل کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جواب، میں پورا فتویٰ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جواب، گیارہویں بارہویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے کہ جو منع کرتے ہیں اس کو لغیر اللہ سمجھ کر ما احل لغیر اللہ میں داخل کرتے ہیں، جو بھی میں نے بتایا، اور جو قائلین ہیں یعنی جو گیارہویں کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کو لغیر اللہ میں نہیں مانتے. جس طرح بھی واضح ہو گئی کہ بھائی وما اللہ میں داخل نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں, مولوی غلام محمد صاحب نے دونوں کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی ہوگی. گیارہویں بارہویں کا کھانا بغرض احصال ثواب اگر کیا جائے, یعنی یہ نیت ہو کہ ان بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچے, نہ یہ کہ یہ بزرگ خود اس کھانے کو قبول کریں, اس واقعی میں کوئی اختلاف نہیں, یہ ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, لیکن آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا, اگر یہ فتویٰ یہیں پر ختم کرتے تو پھر یہ منہ ہے. تو آگے ہمارے مسئلے کو قبول کر کے پھر آگے ایک پخ لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہاں نام کا جھگڑا باقی رہ جاتا ہے. کس نام کا؟ کہ اس قسم کی دعوت کو گیارہویں بارہویں کہیں یا نظر للہ کہیں, اس میں شک نہیں. شرح شریف میں گیارہویں بارہویں کے نام کا ثبوت نہیں ہے. یعنی وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ گیارہویں شریف کا جو عمل ہے سال ثواب, غوث پاک کا نام بطور اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جائے گا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ آگے پخ لگاتے ہیں, کہتے ہیں نام اس کا گیارہویں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سال ثواب اگر ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, نام اس کا جو ہے وہ گیارہویں نہیں رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ چلیں اتنا تو آپ نے ثبوت کر لیا کہ گیارہویں بطور احصال ثواب کے حلال ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ گیارہویں نام نہیں رکھنا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں یہ آپ نے اپنے فتاوے کا نام فتاوا ثنائیہ رکھا ہے, اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس پر حدیث کی کون سی آیت ہے؟ اور آپ کے ابا نے آپ کا نام ثناء اللہ رکھا, تو کون سی آیت میں اشارہ تھا کہ جب آپ کے ابا کے گھر آپ پیدا ہوں گے تو اس کا نام ثناء اللہ رکھا جائے گا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نام رکھنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے. تو آپ کا جو نام رکھا گیا یہ کس آیت میں تھا کہ جناب ہندوستان کے اندر اگر یہ پیدا ہوں گے اور بعد میں سرگودا کے اندر انتقال کر جائیں گے, ان کا نام ثناء اللہ رکھا جائے؟ اور پھر آپ نے اپنی کتاب کا نام جو فتاوی ثنائیہ رکھا ہے, اگر ہم احصال ثواب کی اس مجلس کا نام گیارہویں شریف رکھیں تو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے بتائیے گیارہویں کا لکھا ہوا ہے. ہاں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, نام گیارہویں نہ رکھیں. تو میں نے کہا یہ دین کی خدمت بقول آپ کے جو کر رہے ہیں یہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے, لیکن نام جو آپ نے اس کا فتاوی ثنائیہ رکھا ہے اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ لگے یار دنیا میں تو کئی سو فتاوے ہیں, کئی سو علماء ہیں, ہر ایک نے فتوا دیا ہے, میں نے بھی نام اس لیے لکھا تاکہ ان کے ناموں میں اور میرے ناموں میں تعارف ہو جائے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہی بات ہے, دنیا میں ہزاروں ولیوں کے ثواب پہنچایا جاتا ہے, گیارہویں نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ غوث اعظم کی گیارہویں ثواب میں اور اوروں میں فرق ہو. تو یہ ہر سنی کو سادہ انداز میں سمجھ لینا چاہیے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے واضح طور پر تحفہ ثنا شریف کے اندر لکھا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی نظر و نیاز کے لفظ نہیں بولا جا سکتا. ہم نے کہا ہر جگہ تو لکھا ہوا نظر و نیاز کر. حاجی انداز اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ جو خود واویوں کے پیر ہیں وہ احصال ثواب کو نظر و نیاز کہتے تھے. یہ نظر نظر شرعی نہیں ہے, یہ نظر بطور عرفی ہے, اور نظر بول کر مراد لیا جا رہا ہے تحفہ. اور یہ اصطلاح اہل سنت کے اندر اکابر کے اندر ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تحفہ ثنا شریف کے اندر سرکار مولا کائنات کے بارے میں لکھا کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشدامی پرستن, کہ حضرت علی اور ان کی ساری اولاد کو اہل سنت جو ہیں وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. وہ امور تکوینیارا وابستہ میدانن, اور ان کے ہاتھوں پر کن کے اختیار کو مانتے ہیں. وہ فاتحہ و نظر وہ منت و نیاز و درود وابستہ بنا میں عشا وابستہ دانن, جو آپ نے ذکر فرمایا اسی طرح فاتحہ درود نظر و نیاز جو کی جاتی ہے اس کو اہل بیت کے لیے کرنے والے کو سنی کہا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے دستبستہ کہ یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے, اور گیارہویں شریف ہمیشہ سے بزرگوں کا معمول رہا ہے, اور اس پر اجر و بشارات ہے, اور یہ چیز عام کھانا نہیں. جس طرح کہ حضرت ملا جیون نے لکھا کہ وہ ثواب اور وہ کھانا جو بزرگوں کے نام پر منسوب ہو جاتا ہے حلال تو رہتا ہے نیت سے لیکن طیب بھی ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تبرک ہو جاتا ہے. تبرک سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچے گا, ایک ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے نیت اللہ والوں کی بارگاہ میں ثواب کی تھی, اور وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اللہ نے ان کو مراتب و درجہ عطا فرمائے ہیں. تو اللہ اپنے محبوبوں کے ناموں پر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے, تو وہ جو بظاہر کھانا آپ نے کھایا اس سے آپ کے جسم کو فائدہ پہنچا، اور ان کے ناموں کی جو نسبت تھی اس سے آپ کے ایمان کو، آپ کی روح کو فائدہ پہنچا. اس روح اور ایمان کو فائدہ پہنچنے کو کہا جاتا ہے یہ تبرک ہے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے اس میں آخری جو چند گفتگو ہے جو میں آج چند حوالے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب بندے حضرات اولیاء کاملین کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ چور بھی اگر ان کے قرب میں پہنچ جائے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو محبوب کر دیتا ہے. جہاں پر اللہ کے محبوب بندے ایک ساتھ گزار جاتے ہیں، ایک لمحہ رک جاتے ہیں، جس جگہ سے گزر جاتے ہیں، تو اللہ کو اپنے ان اولیاء، اپنے ان محبوب بندوں سے اس قدر پیار ہے کہ اللہ رب العالمین اس جگہ کو عام جگہ نہیں رکھتا، اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ اس جگہ کے قریب پہنچو. مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری زمین میری ہے، لیکن اگر مجھے راضی کرنا ہے تو زیادہ شوق، زیادہ غلبہ، زیادہ رغبت، زیادہ جوش اس جگہ کی طرف لگاؤ جہاں پر میرے محبوب بندے کبھی ٹھہرے ہوں. ہاں جس مزار کے اندر ہو تو وہ تو نور اللہ نور ہے. اس پر میں حدیث پاک بخاری شریف کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آنے والے چند نتائج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے اور میں اس کو آہستہ آہستہ پڑھ بھی دیتا ہوں اور بطور درس کے اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان النبی، نبی اللہ کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی، قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، اس میں ایک آدمی تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے. فسالا ان اعلم اہل الارض، جب اس نے 99 قتل کیے تو اب وہ تھک گیا اور اس نے کہا کہ میں اب رجوع کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، انابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے، کون ہے زمین پر سب سے بڑا عالم؟ فدلہ علی راہبن، اس کو ایک عابد کی طرف، کہ جو عالم نہیں تھا بس عبادت گزار تھا، اس کی طرف راستہ بتایا گیا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ بڑے یعنی پرہیزگار ہیں، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے. وہ اس عابد کے پاس پہنچا، فاتا ہو فقال، اس کے پاس وہ آیا. اور یہ نبی پاک قصہ سنا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے. فقال کہ انہ قتل 99 نفسا، اس نے جا کر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں. فہل له من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا کوئی حصہ ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیے. فقال لا، اس جاہل عابد نے کہا نہیں نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. فقتلہ فکمل بہ 100، اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی. ثم سال عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کوئی اس زمین کے بہت بڑے عالم کا مجھے پتا دو کہ میں اپنی بات نہیں الجھن اس سے سالو کرنا چاہتا ہوں. فدل علی رجل عالم، اس وقت اس کو باقاعدہ بن اسرائیل کے کسی عالم کا پتا کسی نے دیا کہ جو پڑھا لکھا تھا اور شریعت حضرت عیسیٰ کو وہ جانتا تھا، حضرت موسیٰ کو جانتا تھا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعلق جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس قرینے کو وہ جانتا تھا. وہ بندہ اس کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ انہ قتل نفس، اس نے کہا میں وہ ہوں کہ جس نے 100 بندے کو میں نے قتل کیا. فہل لہ من توبہ، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ خدا مجھے معاف کر دے گا، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ فقال نعم، اس بندے نے کہا. اس وقت میں مسلم شریف کا متن پڑھ رہا ہوں، بخاری نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کا متن پڑھ رہا ہوں، اور یہی الفاظ ملتے جلتے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. آگے حوالہ آ رہا ہے، اس نے کہا قال نعم، ہاں اللہ تجھے بخش دے گا. ومن يحول بينه وبين التوبه، لیکن ہاں تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان کوئی چیز ہے وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں. انطلق الى ارض قزا قزا قزا، فلاں فلاں بستی جو ہے نا اس طرف تو جا اور وہاں پر تو جا. فان بها اناسن، وہاں پر کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم، تو جا ان کے پاس اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا. یہ حضور نے واقعہ ذکر کیا. ولا ترجع الى ارضک فانها ارض سوء، ہاں جس جگہ پر تو نے گناہ کیا ہے نا اس جگہ لوٹ کر مت جانا، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے، کیونکہ تو نے وہاں گناہ کیا ہے، اس جگہ نہیں جانا. اس جگہ وہاں پر اللہ والے موجود ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کے آستانے پر پہنچ جا اور ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ فانطلقا حتى اذا نصف الطريق، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ چلا یہاں تک کہ اس نے آدھا راستے پر وہ پہنچا تھا، جہاں اس نے جانا تھا تو آدھا راستہ، جیسے 100 کلومیٹر کا راستہ تو 50 کلومیٹر اس نے پورے کیے، آدھے راستے پر وہ پہنچا، اتاہ الموت، موت اس کو آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ان میں اختلاف ہوا، کس بات پر؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقالت ملائکۃ الرحمہ، جو رحمت کے فرشتے تھے وہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوئے تو عذاب کے فرشتوں نے روکا کہ نہیں، آپ نہیں لے جا سکتے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں اختلاف ہوا، تو جا جب اختلاف ہوا تو رحمت کے فرشتوں نے اپنے دعوے کی دلیل یہ دی کہ جا تائبا مخبلا بقلبه لله، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے چلا تھا اور اس کی نیت کی وجہ سے ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وقالت الملائکۃ العذاب، جو عذاب کے فرشتے تھے، انہ لم یعمل خیرا قط، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو لے جانے نہیں دیں گے، اس نے کبھی ایک ذرہ بھر بھی نیکی کبھی نہیں کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ چلا ہے اللہ والوں کی جانب توبہ کی نیت سے، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہم اسے لے جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے عملی طور پر، پریکٹیکل فزیکل طور پر آج تک کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ جب مخاصمت ہوئی، فاتاہم ملک فی صورت آدمی، یہ اللہ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل دے کر ان کے پاس بھیجا، فجعلوہ بینہم، وہ گیا ان کے پاس، فقال قیسوا ما بین الارضین، فرمایا اختلاف اپنا ختم کرو اور دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، قیسوا ما بین الارضین، اس آستانے کی زمین سے اور جہاں سے یہ گناہ کر کے نکلا وہاں سے، تو یہ ایک سینٹر ہے، یہ ایک سینٹر ہے، اس کے درمیان تم ناپو، جو جگہ اگر یہ جگہ اس کے قتل والی جگہ کے قریب آ گئی، اگر ناپا جائے تو پھر یہ عذاب کے فرشتے اس کو لے جائے، اور ولیوں کے آستانے کے قریب اگر یہ چلا گیا تو پھر جنت کے فرشتے لے جائے۔ فرمایا کہ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس کے قریب ہو گیا وہ لے جائے اس کو، فقاسو فوجدوا ادنى الى الارض التي ارادا، تو جب ناپا گیا تو یہ بندہ اس کے قریب نکلا جس ولیوں کی طرف ارادہ کر کے چلا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں فقبضته ملائکۃ الرحمت، اس کو رحمت کے فرشتوں نے اپنے بازو میں لیا اور جنت میں لے کر چلے۔ یہ حدیث کو سکون سے سنیے، اس کا کیا معنی ہے پھر میں آگے بتاتا ہوں، یہ ہمیں شرف مل رہا ہے کہ ہم سند سے لے کر آخر تک حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم نے حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا، قال قتادہ وقال الحسن ذکر لنا انہ لما اتا الموت نئی اب صدری، کا جس وقت اس کو موت آ رہی تھی نا، تو یہ مثال کے طور پر یہ اس کی گناہ کی جگہ تھی جہاں اس نے گناہ کیے تھے، اور یہ ولیوں کی جگہ تھی، تو جب یہ درمیان میں پہنچ گیا نا اور جب موت قریب آئی تو اس کا چہرہ، جب اس کو موت قریب آئی تو اس کا سینہ گھوم گیا تھا گناہ والی جگہ پر، لیکن جب موت اس کے قریب آنے اپنے آپ کو کھینچ کر سینہ ولیوں کی طرف کر دیا، تو حضرت حسن بصری کرتے انہ لما آتا الموت نہ آیا بھی صدری ہی، اس نے اپنے سینے کو ولیوں کی طرف کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی، اس آستانے کی طرف کر دیا، دو بخشش ہو گئی۔ اللہ معینی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بھولنا نہیں، ابھی اس پر سارا کلام ابھی چلے گا، یہ آپ نے سن لیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کتاب التوبہ کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 2766، اور بخاری شریف کتاب الانبیاء میں روایت موجود ہے، اور رقم الحدیث ہے 3470۔ اب علامہ عینی اس کی سند کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے مسئلے کو نکالتے ہوئے اور اس کے تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ چلا تھا اور جب فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ زمین کی پیمائش کریں، جہاں سے زمین قریب نکلے گی جس کے قریب ہوگی وہاں چلا جائے، تو اصل میں یہ گناہ کی زمین کے قریب تھا، اصل سے یہ یعنی 100 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس نے 40 کلومیٹر طے کیے ہیں، تو آستانہ اس سے 7 کلومیٹر دور ہے اور جہاں اس نے گناہ کیا تو وہ صرف 40 کلومیٹر ہے، تو یہ ہوا تھا کہ جہاں سے یہ قریب نکلے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، تو اس قاعدے سے تو اسے جہنم میں جانا تھا، اس لیے کہ یہ گناہ کی جگہ پر قریب تھا. لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ ولیوں کے قریب ہو جا، سکڑ جا. تو اللہ کے حکم سے جو ولیوں کی جانب زمین تھی وہ 40 کلومیٹر والی ہو گئی، اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو بڑھ جا، یہ 60 کلومیٹر والی ہو گئی. تو گویا کہ یہ اللہ کے حکم سے ولیوں کے آستانے کے یہ قریب ہو گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اس کے بعد اللہ معینی، یہ دوسرا جملہ، یعنی اللہ نے وحی فرمائی، اور اللہ نے وحی فرما کر ولیوں والی زمین کو کہا کہ سمٹ جا، تو وہ زمین سمٹ گئی. اور گناہ والی جو زمین تھی اس کو کہا کہ پھیل جا، وہ پھیل گئی. اب جب پیمائش کی گئی تو یہ ولیوں کے قریب نکلا. تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابو لیث سمرقندی تنبیہ الغافلین کے اندر اس جگہ کا نام، اس بستی کا بھی نام دیتے ہیں، فرمایا کہ جو ولیوں کی بستی تھی اس کا نام تھا نصرہ، اور جہاں اس نے گناہ کیا تھا اس بستی کا نام تھا کفرہ، یعنی نافرمانی والی وہ جگہ تھی اور یہ فرمان برداری والی جگہ تھی. تو فرمایا کہ ان دونوں بستی کے درمیان یہ تمام معاملات تھے. یہاں پر ایک بڑی پاری بات علامہ عینی نے لکھی ہے کہ جو حضرات اولیاء کاملین کی محبت اور اس میں شوق اور اپنے عقیدوں کی درستگی کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں معاون بنے گی. علامہ عینی نے فرمایا کہ جب اس نے 100 قتل کیے تھے تو قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے، توبہ پر اس کو کیسے معاف کر دیا گیا؟ یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے نا. ارے بھائی، اس نے اگر 100 قتل کیے تھے، ایک آدمی قتل کر دے بعد میں کہے جی مجھے معاف کر دو، تو جج اس کو معاف کرے گا یا سزا دے گا؟ بولو، سزا دے گا نا. تو اب اللہ معینی نے اعتراض قائم کیا کسی کی جانب سے کہ جب اس نے 100 قتل کر لیے تھے تو اس قتل کے عوض تو اس کو جو اس پر حق تھا وہ دیا جاتا، توبہ پر کیوں معاف کر دیا گیا؟ تو جواب دیتے ہیں یہ ولیوں کی محبت میں ہوا ہے. کہ وہ یہ کیسے؟ فرما اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے جس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جن لوگوں کا حق اس پر ہے پھر ان کو راضی بھی کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ مسلم امام احمد کے اندر روایت موجود ہے حضرت انس ابن مالک کی مسند کے اندر کہ مجاہد جب جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے دروازے پر ایک شخص اس کو روکے گا اور کہے گا مجاہد، اور وہ مجاہد جو واقعی میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جس کا جہاد فساد پر نہیں تھا، جس کا جہاد اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے تھا اور شریع تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب وہ شہید ہو گیا اور جنت میں جا رہا ہے تو جنت کے دروازے پر ایک بندہ اس کو روکے گا، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہے گا جناب جنت میں تو جا رہے ہو لیکن میرے سے جو قرضہ لیا تھا وہ لوٹاؤ، قرضہ تو لوٹاؤ. تو اب وہ جنتی کہاں سے قرضہ دے گا؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس جنتی کو کہے گا تو جنت میں چلے جا، اور اس قرضے والے سے کہے گا کہ تم اس سے قرضہ لے لینا. یعنی وہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اور اس کے بدلے اس شخص کو اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ زبان سے کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو فرمایا اسی طرح اللہ جب اپنے فضل سے نوازتا ہے تو پھر توبہ ہی سے مغفرت فرماتا ہے، اور جس کا حق اس کے اوپر ہے اس کو اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ مولا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے میرے دوستو کہ جو فوائد، اور اس حدیث پاک کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے قتل کیا تھا، 100 قتل کرنے کے بعد جب اللہ والوں کے قریب پہنچا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ بیان کیا. لوگ کہتے ہیں جناب تم قصہ کہانیاں بیان کرتے ہو، تو میں نے کہا منہ دیکھا جاتا ہے کہ قصہ کون بیان کر رہا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ یوسف، نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتا محبوب ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں. بولے سبحان اللہ، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، اور ایسا قصہ جو احسن القصص ہے، سارے قصوں میں سب سے حسین قصہ ہے. تو قصہ سنانا بری بات نہیں ہے، اس کی سند کو دیکھا جائے، اس شخصیت کو دیکھا جائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنایا تو اس میں کتنی صداقت ہوگی. یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ روایت گویا کہ ذکر کی. اب ذرا توجہ کیجئے یہاں پر، اس حدیث سے ہمیں کئی فوائد، اہل سنت کی تائید، اور آپ دوست، آپ کے روشن چہرے جو آپ حضرات اولیاء کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے آستانوں کے ساتھ وابستہ ہے، مزاروں سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں سے جو آپ کی محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یوں تو کوئی اپنے باپ اور اپنے رشتے دار کی قبر پر اتنے چکر نہیں لگاتا جتنے ادب کے ساتھ اللہ والوں کی مزار پر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور اوروں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ذات کا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں والوں جو والوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کے تقاضے پر ہوتا ہے. اور سب سے نیک عمل کیا ہے؟ افضل الاعمال اللہ تعالیٰ، اللہ کی سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ کہ محبت اللہ کے لیے کی جائے اور دشمنی اللہ کے لیے کی جائے. یہ تشریح میں تھوڑا طویل اس لیے کر رہا ہوں، یہ سارا چہرے جو بیٹھے ہیں وہ ایک ایک چیز کو سمجھیں اور مزاج اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو سمجھدار لوگ ہیں یقینا ان کو قطعاً اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن جو سادہ بچے بیٹھے ہیں میں ان کے لیے اس کو تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملا اور کیا بات پتا چلی. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین جل اعلیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ ان کے قریب اگر کوئی پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے عذاب کے رخ کو پھیر دیتا ہے اور اپنے اس بندے کو رحمتوں سے نوازتا ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں کے پاس پہنچے. اب ان کے پاس پہنچنا کئی طریقے سے, اب دیکھو یہ بندہ ان کے پاس جا رہا تھا نا, ولیوں کے پاس جا رہا تھا. اب یہ پاس جانا با اعتبار مکان کے تھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس مکان کے قریب جا رہا ہے. اب قرب کی کئی قسمیں ہیں, اب وہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس جگہ کے قریب جا رہا ہے. ایک قریب بندہ ان کے ذکر سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ قلبی محبت کرے. تو اب اگر ان کی جسر بغداد شریف یہاں سے دور ہے, اجمیر شریف دور ہے, جگہ دور ہے, لیکن محبت اور کہ جب جوش اور اللہ کی رضا کے لیے پیار دل میں آ جائے تو پھر یہاں پر اگر وہ ان کا ذکر کرے تو یہ قرب مکانی نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ہے. اب یہاں سے قرب کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی, کسی بھی طریقے سے آپ ولیوں سے قریب ہو جائیں, دل سے قریب ہو جائیں, جسم سے قریب ہو جائیں, فکر سے قریب ہو جائیں, مزاج سے قریب ہو جائیں, جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو اللہ والوں سے آپ قریب کریں گے, یہ رحمتیں جو اس بندے پر برسی ہے تو اللہ کی عطا سے ہم سب پر برسنا شروع ہو جائیں گے. جس کی مثال ابھی آپ دیکھیں گے, میں چند باتیں یہاں پر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس حدیث شریف سے اولیاء کی بہت بڑی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. جو آپ داتا صاحب کی مزار کا سفر کرتے ہیں, خواجہ صاحب کی مزار کا سفر کرتے ہیں, یہ کہ جی وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا تو اسی جاہل راہب کی طرح ہے جو کہہ رہا تھا خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن سمجھدار آدمی وہ تھا, اس نے کہا جی بخشے گا خدا, لیکن پہنچ خدا کے پیاروں کے پاس. یہ واسطے ہم نے نہیں بنائے, یہ واسطے خدا نے بنائے ہیں. خدا بغیر واسطے کے بھی بخش سکتا ہے لیکن بخشتا نہیں. کیوں؟ اسے اپنے محبوبوں کی شان ظاہر کرنی ہے اور بتانا ہے کہ جو ہم سے دور ہیں وہ اگر خانہ کعبہ کے بھی اندر آ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جو ہمارے ہیں وہ اگر بغداد اور مکے کے درمیان فاصلہ بھی ہو جائے تو یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, وہ ہمارے قریب ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ دیکھیے اس میں حضرات اولیاء کاملین کی فضیلت کیسی ظاہر ہوتی ہے. اس سے اگر ہم سمجھیں تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں قرآن نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے گھر میں آنے والوں, اے مسجد حرام میں آنے والوں, اے کعبہ شریف میں آنے والوں, تم اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ اس جگہ کو سے چمٹ جاؤ, اس جگہ کو کامل طور پر پکڑ لو. کون سی جگہ کو؟ فرما جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ بندہ بھی جا رہا تھا کہاں پر؟ ان ولیوں سے ملنے کے لیے. یہاں پر حضرت ابراہیم خود نہیں ہیں, مسجد حرام میں ابراہیم علیہ السلام خود نہیں ہیں, ان کے پاؤں کے نشان ہیں. تو یہ اللہ والوں کی شان آپ دیکھیں. بخاری کی حدیث تو یہ بتاتی ہے جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں تو ان کے وجود کے قریب اگر بندہ چلا جائے تو خدا کی رحمتیں برستی ہیں اور خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور مسجد حرام میں تو کوئی یعنی حضرت ابراہیم خود موجود نہیں ہے, ان کے پاؤں کے نشان ہیں. اللہ فرماتا اگر ان کا وجود, ان کا جسم ظاہری تم سے اگر دور ہے تو ان کے آثار, ان کے قدم کے نشان, ان کے جوتے بھی نہیں, فرما اگر قدم بھی کہیں پر لگ گئے ہیں تو تم اگر میرے پیاروں کے قدموں کے نشان کے بھی قریب پہنچ جاؤ گے تو ایسے ہی فیض پاؤ گے جیسے ان کے جسم کے پاس پہنچنے سے پاتے. فرما واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور آؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. یہاں پر علماء لکھتے ہیں یوں تو سارا حرم جو ہے وہ محترم ہے, سارا حرم جو ہے وہ پاکیزہ ہے, لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ سارا حرم نماز کے لیے ہے, لیکن فرما پہنچو ہر جگہ سے نماز ہو جائے گی, لیکن قبولیت زیادہ کس میں ہے؟ فرما اس جگہ پر ہے جہاں ہمارے پیارے کے نشان ہیں پاؤں کے. آج یہ گھروں کو توڑ کر, اولیاء کے مزاروں کو توڑ کر سمجھتے ہیں کہ اس سے توحید قائم ہوگی, اور خدا کی توحید یہ ہے کہ اگر ابراہیم کی قبر, ابراہیم علیہ السلام کی قبر شریف اگر خانہ کعبہ میں نہ سکی تو اللہ نے پاؤں کے نشان کو وہاں پہنچا لیا. فرمایا تم نکال رہے ہو, میں تو پیاروں کے پاؤں کے نشان کو بھی کعبے میں داخل کر رہا ہوں. یہ اللہ والوں کی شان اور عظمت ہے. اس کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, مطلب فکر ان کو بحقی وقت کہتا ہے, اور یقیناً اہل سنت کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی بڑے مستند عالم ہیں، یہ اس آیت کا کیا معنی لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ساری مسجد حرام میں نماز پڑھو؟ یوں تو ہے ساری مسجد حرام میں نماز پڑھو، لیکن خصوصیت کے ساتھ، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم جہاں پر لگے ہیں اس پاؤں کے نشان کی طرف قرآن یہ کہتا ہے وہاں پہنچو اور اس جگہ کو مسلح بناؤ. تو یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان فی کل مکان مکس فیہ رجل من اہل اللہ. فرمایا کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی جگہ پر اللہ کا کوئی ولی ٹھہرا ہوا ہو، حین من الدہر، فرمایا اگر اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا، کیونکہ دیکھو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ان کے پاؤں کے نشان ہیں نا، پاؤں کے، وہ خود تو کہیں اور آرام فرما رہے ہیں، وہاں تو ان کے پاؤں کے نشان ہیں، اور پاؤں کے نشان صرف اس وقت تک تھے کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس پتھر نے اپنے سینے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو جگہ دے دی اور وہ نشان ثبت ہو گئے. تو اللہ نے مزار تو مزار، محبوبوں کے پاؤں کے نشان کو بھی خدا ضائع نہیں کرتا. اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں جناب قبروں کے نشان کیوں نہیں رکھا، کہا اس سے شرک پھیلتا ہے، اگر ہم نشان رکھیں گے تو شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا کعبے میں جو پاؤں رکھے ہیں اس سے نہیں پھیلے گا تمہارے نزدیک؟ اگر ان کی ذات کا، جہاں وہ قبروں میں عین قبر میں فی نفسی ہی آرام فرما رہے اپنے جسم کے ساتھ، اگر وہاں قدمہ لگا دیا جائے اور معروف اور معلوم کر دیا جائے کہ یہ قبر شریف جو ہے یہ امام حسن کی ہے، یہ حضرت عباس کی ہے، یہ فلاں صحابی کی ہے، کہتے نہیں نہیں ان کے نزدیک موت کیا، یہ اتنے پاگل ہے. یہ کہتے جہاں قبر کا نام آ جائے گا تو شرک ہو جائے گا، قبر کا نام آ جائے گا تو شرک ہو جائے گا، کہتے بس خدا کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم تو بہت دور آرام کر رہے ہیں، ان کے جوتے جہاں لگے ہیں اس کو بھی ہم غیر معمول نہیں کریں گے، مجہول نہیں کریں گے، ہمارا قرآن اسے معروف کرے گا، اسے مشہور کرے گا. اور فرمایا نبی تو نبی، نبی کے قدم کے نشان بھی محفوظ کیے جاتے ہیں. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جاؤ اور خانہ کعبہ میں اس جگہ پر نماز پڑھو جہاں ابراہیم کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں تمہارے مذہب کو دیکھیں یا قرآن کو دیکھیں؟ تو یقیناً قرآن کو دیکھیں گے. اللہ تو ان کے قدموں کے نشان کو گم نہیں ہونے دیتا، اسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کو مشہور کرتا ہے. تو خدا جب ان کے قدموں کے نشان کو مشہور کر کے خوش ہو تو ان کی مزاروں پر گنبد بنے تو خدا کیسے ناراض ہوگا؟ ان کی طرف لوگ چل کے جائیں تو کیسے ناراض ہوگا؟ تم جو اپنے قیاس سے کر رہے ہو، تمہارا قیاس ہے، کوئی شرعی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تمہارا یہ ایک دماغی مرض ہے. یہاں پر تو اصل دلیل موجود ہے کہ اللہ تو قدموں سے چمٹنے کا حکم دے رہا ہے. فرما واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، گھر میرا ہے، نماز میری ہے، لیکن قریب کہاں ہونا؟ فرما جہاں ابراہیم کے قدم لگے تھے. اب اس کو دیکھیے، سمجھ رہے آپ؟ تو کتنی بڑا پاگل پن ہے، اور ان کو کیسے روحانی قبض ہوا ہے کہ دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ کیسی کیسی بات. اور ہم سے کہتے ہیں تم اہل رائے ہو، سب رائے سے قائم کرتے. میں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قبروں کے نشان تم مٹا رہے ہو؟ اللہ تو قبروں کے نشان تو چھوڑیے، جوتوں کے نشان نہیں مٹانے دے رہا. بولے نا سبحان اللہ. تو اب ذرا غور کیجئے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فی کل مکان مکس فیہ رجل من اہل اللہ حین من الدہر. فرمایا اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا، آگے چند بڑی میٹھی میٹھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا اس آیت سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اب تو جسم کے ساتھ خانہ کعبہ میں نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے لگے تھے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے دیکھو کہ اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ والے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی جگہ پر رک جائیں ہیں تو فرمایا ینزلو ہناک برکات من السماء والسکینہ، تو جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو اللہ کی جانب سے سکینہ اور رحمت اس جگہ پر برسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہتے کہاں دلیل ہے برسنا شروع ہو گئی، کہاں سے برس رہی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے تیرے گھر میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جہاں ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ برکت نہیں ہے، سکینہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تم ان کے مزاروں کو مٹا رہے ہو، خدا ان کے جوتوں کے اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی باقی رکھ رہا ہے. تو آپ خدا والی توحید مانو گے یا نہیں توحید؟ خدا والی، کیونکہ خدا کی جو توحید ہے وہی اصل توحید ہے اور ہم اسی کی اتباع کے لیے اور اسی نظریے کو قبول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور آگے دیکھیں کتنی پیاری بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرمایا کہ تجذب القلوب الی اللہ تعالی ویتضاعف هناك اجر الحسنات وقضاء وزر السیئات. فرمایا کہ ولیوں اس آیت سے پتا چلا کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں دل خود ہی کھینچا ہوا جاتا ہے. اور فرمایا کہ کیوں قرآن نے یہ کہا کہ ابراہیم کے قدم جہاں پر رکھے ہیں اس جگہ کو مصلی بناؤ. فرمایا اس لیے کہ ویضاعف هناك اجر الحسنات, جہاں اللہ والوں کے نشان ہوتے ہیں وہاں نیکی کرنا اور دوسری جگہ نیکی کرنے میں فرق ہوتا ہے, جہاں ان کے آثار اور نشان ہوتے ہیں اس جگہ نیکی کرنے میں اجر دگنا ہو جاتا ہے, اجر دگنا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ اسی آیت کریمہ اور اس حدیث کی تشریح ہے. فرمایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, تو کہاں جانا ہے؟ تو کہا اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ. اب تھا وہ بنی اسرائیل میں سے, لیکن حضور نے اس کو پیش کر کے اور اس کو بیان کر کے صدی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نظریہ دے دیا کہ یہی نظریہ دین اسلام ہے, جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طرف سفر کرنا نہ حرام ہوتا ہے اور ان کے قرب سے نہ خدا ناراض ہوتا ہے بلکہ ان کے قریب ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. اس پر میں ایک اور استدلال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 ہے, یہ میں مزاج بتا رہا ہوں جو آخری چند حوالے دینے ہیں اس کے لیے تاکہ آپ تیار ہو جائیں, ایک دو نئے حوالے اور یہ بھی آپ کے لیے نیا ہی ہوگا. آیت نمبر 21 کے اندر موجود ہے کہ سورۃ کہف کے اندر, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ دور ہے اور یہ بنی اسرائیلی کی بات ہے. اس وقت کا ایک بادشاہ ہے, جلدی سے یوں سمجھ لیں, اور اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو کہا کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو معاذ اللہ. اس میں سے چند لوگ جو تھے جن کے دلوں میں عرفان اور ایمان کا نور تھا, وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے. کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, عقیدے کو بچانے کے لیے. 300 سال کا عرصہ گزر گیا, ٹھیک ہے, اور 300 سال عرصہ گزرنے کے بعد ان کو اللہ رب العالمین نے نیند سے جگایا اور وہ نیچے آئے, اور جب بازار میں آ کر انہوں نے جناب روٹی خریدنے کے لیے جیب سے پیسے نکالے تو اگلا حیران ہوا. اس نے کہا جناب تم کو کوئی خزانہ مل گیا؟ اس نے کہا جی خزانہ تو نہیں ملا, یہ تو ہمارے پیسے ہیں. تو کہا یہ پیسہ تو 300 سال پرانا ہے. اس نے ساری تاریخ پوچھی کہ جناب وہ زمانہ کہاں گیا, وہ بادشاہ کہاں گیا؟ تو بتایا گیا کہ جناب وہ بادشاہ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا, 300 سال گزر گئے ہیں اور ان کے بالکل صاف ستھرے تھے, اس پر بھی میل نہیں آیا تھا اور جسم بھی صاف ستھرا تھا. تو جس دور میں یہ جاگے ہیں نا نیند سے, یعنی اپنے دور سے 300 سال بعد, اس دور کے اندر ایک فرقہ لوگوں کو تنگ کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے, معاذ اللہ. یہ اس دور میں بدعقیدگی پھیل گئی تھی. تو حضرت امام راضی و تمام علماء اس کو, علامہ صاوی اس کو واقعے کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب پھر اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ صحیح العقیدہ تھا, وہ ان کو دلائل سے قائل کرتا تھا کہ نہیں, اللہ رب العالمین جس طرح پیدا کرنے پر قادر ہے, اس طرح مارنے پر قادر ہے, پھر مار کر پھر زندہ کرنے پر قادر ہے, لیکن وہ قوم سمجھتی نہیں تھی. لیکن جب یہ لوگ بازار میں پہنچے تو یہ تو بالکل دلیل تھی کہ 300 سال موت میں رہے پھر زندہ ہو کر آ گئے. تو یہ بات بادشاہ کو پہنچی کہ جناب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. بادشاہ ان فرقے والوں کو لے کر آیا اور ان سے ملاقات کرائی, سارے ثبوت تحقیق پر پہنچ گئے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں مختصر کہ جناب جو 300 سال پہلے تھے, ان لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا, اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پورے علاقے کے اندر امن ہو گیا. اب یہ جو غار میں جا کر 300 سال پہلے جو غار میں گئے تھے نا, جو جاگے ہیں, یہ دوبارہ غار کے اندر گئے اور جا کر یہ سو گئے, تو اب اللہ رب العالمین نے ان پر حقیقی موت طاری کر دی. تو اب علاقے والوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا, علاقے والوں کو دیکھیے نا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ان کے علاقے سے ایسے گندے عقیدے کا خاتمہ ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو علاقے والوں نے حل جزا الاحسان الاحسان کے تحت کہ بھائی انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا تو ہمارے بھی احسان ہے, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے برے عقیدے کے نہیں تھے, ہمارے عقیدے کے تھے. تو اس کو کس طرح ہم ہائی لائٹ کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے اس وہ سارے جو نیک لوگ تھے جن کے عقیدے درست تھے اور جن کی وجہ سے دوسروں کے عقیدے بھی درست ہو گئے, وہ سب وہ غار پر گئے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے. سورہ کہف کہتا ہے آیت نمبر 21, سیاق و سباق پتا چل گیا, واقعہ سب پتا چل گیا. اب انہوں نے کھڑے ہو کر یہ پلاننگ کی کہ ہم, یہ ہمارے بزرگ تھے, ان سے ہمیں عقیدہ ملا ہے, ان سے ہمارے عقیدے درست ہوئے ہیں, تو کوئی ایسا کام کرو تاکہ آنے والی نسل ان کو کافر یا کوئی بدمذہب یقین نہ کرے بلکہ یہ صحیح العقیدہ تھے. تو کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کے عقیدہ واضح ہو جائے. کہ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو ان کی قبر کے ساتھ مسجد بنا دو. کیا کرو ان کی قبر کے ساتھ؟ اب قرآن کہتا ہے سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ قرآن کہتا ہے وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور تمام معاملات کی ان کی تکمیل ہو گئی، صحت عقیدہ مل گیا، مکمل غلبہ مل گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بزرگ تھے، آنے والی قوم گمراہ نہ ہو اور ان کی ناقدری نہ کرے، ان کو ضائع نہ کرے، تو لہذا ان کی ولایت جو ہمارے سامنے آشکارا ہوئی ہے تو آنے والے ہمارے جو بچے ہوں گے، ہماری جو اولاد ہوگی، وہ بھی ان سے ایسا قرب پائے، تو کیا ایسا کام کریں کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن یہ مزار متعارف ہو جائے اور جو بھی یہاں پر آئے وہ کہے کہ ہاں یہ خدا کے دشمن نہیں تھے، یہ خدا کے دوست تھے، تو کریں کیا؟ تو کہا لتخذن علیہم مسجدا، ان کی قبروں کے ساتھ ایک مسجد بنا دو. وہ مسجد اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ صحیح العقیدہ لوگ تھے، صحیح العقیدہ لوگ تھے. اب آپ دیکھیے جس طرح وہ شخص 99 قتل کرنے کے بعد، 100 قتل کرنے کے بعد اپنے توبہ کی طرف چلا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کے لیے اس کو ولیوں کا بتا دیا گیا کہ تو ادھر جا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ ولی آرام فرما رہے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا قرب چاہتے ہو تو اس جگہ کے قریب ہو جاؤ جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں. اس آیت میں بھی یہ ہے، ہمیشہ سے یہ چلا آیا ہے. یہ بریلی میں امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ امام احمد رضا ایجاد کرنے والے نہیں، پچھلے عقیدوں کو ماننے والے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ ہر امت کا یہ شیوا رہا ہے، ہر امت میں جو صحیح العقیدہ مومنین رہے ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ بخشے گا خدا لیکن بخشوائیں گے اس کے محبوب بندے، توبہ کو کرے گا قبول خدا لیکن توبہ اللہ والوں کے قریب جا کر قبول ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ قبر کے ساتھ کیا کیا؟ مسجد بنائی. کیا بنائی؟ بولیے کیا بنائی؟ اچھا مسجد کیوں بنائی؟ یہ تو بات واضح تھی، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس پر ایک دو حوالے پڑھ دیتا ہوں تاکہ موضوع تھوڑا کلیئر ہو جائے. امام نسوی جو علم کلام کے بھی امام ہیں، بہت بنیادی ان کی تفسیر مدارک، وہ کہتے ہیں مسجد کیوں بنائی تھی ان بادشاہ نے، ان لوگوں نے اس دور میں اصحاب کہف کے مزار پر؟ فرمایا یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہ، تاکہ لوگ جائیں اور اس مسجد میں اللہ کی عبادت کریں. بھائی عبادت اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا وہاں پر خاص مزہ ہے. کہا کیوں؟ کہا اللہ والے آرام کر رہے ہیں نا. وہ تبرکون ابھی مکانہم، یہاں پر عبادت کرنے کا دگنا اجر ہوگا، اس لیے کہ عبادت تو خدا کی ہوگی، اپنے گھر میں ہوں گے تو کوئی نسبت نہیں ہوگی، یہاں ہوں گے تو اللہ والوں کی نسبت ہوگی. تو فرمایا وہ تبرکون ابھی مکانہم، وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور صاحب مزار اور اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ انہیں اپنی نوازشات سے اور اللہ رب العالمین اپنی عظمتوں اور اپنی برکتوں سے انہیں نوازے گا. اب یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فرما ھذہ الآیات تدل علی جواز بناء المسجد یصلی فیہ عند المقابر الاولیاء قصدا للتبرک بہم. یہ واضح طور پر قاضی ثناء اللہ نے لکھا، فرمائی آیت اس بات کی دلیل ہے، توجہ سنیے، کہ ولیوں کی مزار کے قریب مسجد بنائی جائے اور وہاں پر نماز پڑھے. کہاں پر؟ عند المقابر الاولیاء، ولیوں کی قبروں کے پاس، ولیوں کی قبروں کے پاس. قصدن للتبرک بہم، اس مقصود کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت ہے اور ان کے قرب کے صدقے اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے، اب اس پر میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہاں تک تو یہ پتا چل گیا آپ کہ اللہ والوں کے مزار کی طرف جانا، وہ تو بظاہر جو زندہ ولی تھے ان کی طرف وہ جا رہا تھا سوقت، لیکن کوئی کہے جناب وہ تو زندہ تھے اور دنیا کے اندر موجود تھے. تو میں نے حضرت ابراہیم والی آیت پڑھ دی آپ کے سامنے، اس میں تو حضرت ابراہیم خود بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاؤں کے نشان ہیں اور اللہ نے اس کے قریب ہونے کے لیے کہا. اور اصحاب کہف کو دیکھیے، وہ قبروں کے اندر ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کی تحسین کی کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ ان کی مزاروں کے ساتھ بصورت مسجد کی بنائی، کہ سجدہ تو خدا کو ہوگا. یعنی قبریں، ایسا نہیں تھا کہ وہ قبروں کو سجدہ کر رہے تھے، قبروں کو قبلہ گاہ بنا رہے تھے، نہیں. یہ تو آپ ہمارے اہل سنت میں، اس کراچی میں ہزاروں مزارات ہیں اس کے ساتھ مساجد، آپ دیکھتے ہیں کہ مزارات ایک طرف ہوتے ہیں، مزارات قبلے کی جانب نہیں ہوتے، قبلے کی جانب، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ جہاں سجدہ کر رہا ہے تو قبلے کی جانب سامنے قبر موجود ہے اور اس کو سجدہ کر رہا ہے، نہیں. وہ تو دائیں یا بائیں مزار شریف ہوتی ہے جہاں پر حضرات اولیاء تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ایک خالص سمت ہوتی ہے کہ جس میں قبلے کی طرف بندہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ خدا کو کرتا ہے اور قرب ولیوں کا پاتا ہے اور اللہ ان سجدوں کو قبول کرتا ہے. ہمارے سجدوں میں تو یہ تاثیر نہیں، نہ عمل میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ اسے قبول کرے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے محبوبوں کے جوار میں آنے کی وجہ سے قرب سامنے آنے کی وجہ سے قبول فرما لیتے ہیں. ابھی آپ گئے تھے نا غوث پاک کے دربار پر, خواجہ صاحب کے دربار پر, داتا صاحب کے عرس پر جاتے ہیں نا, تو یہ ساری دلیلیں اس کی. کیوں جاتے ہیں؟ کہ توبہ تو یہاں سے بھی قبول ہوگی, لیکن جہاں پر اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں توبہ کے قبولیت کے آثار دگنا ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں بولیے؟ دگنا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے, مفتی تقی عثمانی کا باپ مفتی شفیع نے ایک بات لکھی ہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کالمہ کر لو, یہ تو تمہارے گھر کا بھی عقیدہ ہے. مفتی شفیع نے اس بات کو معرف القرآن کے اندر, جو اس کی تفسیر ہے, اس میں اسی آیت کے تحت کیا لکھا ہے اردو زبان کے اندر ذرا سنیے. وہ لکھتا ہے اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا, یعنی جب انہوں نے مزار اصحاب کہف کی قبر کے ساتھ مسجد بنا لی, سن رہے ہو, مسجد بنا لی, تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا گناہ نہیں. اور جس حدیث میں آگے جواب دیتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اور وہاں پر حدیث ایک لکھی ہوتی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, اور اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قبروں, تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مشرکین یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ وہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے مسجد بنایا تھا, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے جو تم مزاروں پر جاتے ہو نا تو یہ ایسے ہی ہے جس سے تم ان کو سجدہ کرتے ہو. تو اس کا جواب خود مفتی شفیع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا گناہ نہیں. اور جس حدیث میں انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنانے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں, اس سے مراد خود قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے جو بالاتفاق حرام ہے. یعنی جس حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ یہودی اور نصرانیوں پر لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ قبریں سامنے ہو اور اس کو سجدہ کیا جائے. لیکن اگر مزارات دائیں بائیں یا پیچھے ہو, خطہ ہے اسی بقائے مقدسہ کے اندر, اسی جگہ کے اندر اگر مسجد بنا دی جائے تو یہ گناہ نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اصحاب کہف کا یہ واقعہ کہ اسم اللہ رب العالمین نے اس عمل کی تحسین بیان فرمائی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر اس کا بالکل الٹا مفہوم بیان کیا ہے. یعنی جسے جھوٹ اور سچ کا فرق ہوتا ہے نا, اندھیرے اور اجالے کا فرق ہوتا ہے, اس طرح اس نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ تاثر دیا ہے کہ اصحاب کہف کے مزار پر جو لوگ گئے تھے وہ کافر تھے. اور اس نے واضح طور پر, کیونکہ میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں کہ اس کی کتاب یہاں پر رکھیں, تو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھ لیجئے, اور اس سے پہلے بھی میں اپنے بیانات میں نے اس کی کتاب اور فوٹو وغیرہ دکھائی ہے, مودودی نے یہ لکھا کہ جس کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مزارات پر گئے تھے وہ مومنین نہیں تھے بلکہ وہ تو کافر تھے. تو یہ سوال کھڑا ہوا کہ بھائی قرآن تو کہتا ہے لن تتخذن علی مسجدا, انہوں نے تو مسجد بنائی, کافر مسجد کیسے بنائے گا؟ تو اتنا بڑا ظالم ہے, اتنا بڑا ظالم ہے, الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ. یہ اتنی سی بات کرتے ہیں تو سنیوں کو اتنا بڑا لگتا ہے, یہ کتنا بڑا کفر بکرا ہے سنیوں, تمہیں چاہیے کہ تم ان سے پوچھو. جب اس سے کہا گیا کہ جناب وہ جو غار پر جا کر جو لوگ گئے تھے اگر وہ کافر تھے تو قرآن تو کہتا ہے انہوں نے مسجد بنائی ہے, سمجھ رہے میری بات؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, انہوں نے تو مسجد بنائی ہے. تو وہ ظالم جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں, پوجا پاٹ کے لیے بنائی تھی. یہ لفظ ہے اس کتاب کے اندر, یعنی مسجد کا معنی پوجا پاٹ, مسجد کا معنی, بولو لا حول ولا قوت الا باللہ, مسجد کا معنی پوجا پاٹ. تو اس سے بدترین تفسیر کیا ہوگی؟ اس سے بدترین قرآن پر حملہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ الیعوذ باللہ. تو ان اللہ والوں کو کہ جن کے ایمان کی تاریخ سورہ کہف کے اندر کی جا رہی ہے, اور تمام تفاسیر, امام رازی کو آپ دیکھیں, معلم التنزیل کو آپ دیکھیں, قاضی, یہی تفسیر مزری کو آپ دیکھیں, تو وہاں پر یہ جملہ موجود ہے وہم المومنون, جو تھے وہ سارے مومنین تھے, امت ان کو مومنین لکھ رہی ہے, قرآن ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہے. ابو العلا مودودی وہ لکھتا ہے کہ وہ کافر تھے اور مسجد انہوں نے پوجا پاٹھ کے لیے بنائی تھی. تو کیا آپ کی اخلاق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جو آپ کو میلاد کے معنی میں چھیڑتے ہیں, جو آپ کو چراغوں کی دلیل مانتے ہیں کہ یہ چراغے کیا ہے, تو ان سے پوچھئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, مولوی صاحب اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد جا رہا ہوں. تو ان سے پوچھئے کہ ان گنپتی کی پوجا کرنے جا رہے ہیں, الحمد للہ. کہنے لگے یہ کیسی بات کی؟ میں نے کہا تمہاری مسجد وہاں تو مسجدیں بنتی پوجا پاٹھ کے لیے، یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے جو خدا کی عبادت کی ہوتی ہے. اور اگر وہ بولے یہ مانا کہاں سے آپ نے مسجد کا کیا؟ کہنا یہ تمہارے مودودی صاحب نے کیا ہے کہ مسجد انہوں نے پوجا پاٹھ کے لیے بنائی تھی ماذا اللہ. اس کو کہتے ہیں تعصب، اس کو کہتے ہیں بغض، کہ جس میں بندہ حقائق، اور یہی بغض ابو لہب کے سینے کے اندر تھا اور ابو جہل کے سینے کے اندر تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عظمتوں کو جاننے کے باوجود، لیکن بغض نے اس کو حق قبول کرنے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد عاذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. وہ جنگ کا چیلنج کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اس کے منہ پر کتا پیشاب کر رہا ہے. اور اللہ والے کون ہیں کہ ان کی قبریں تو قبریں، جس کو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، خدا انہیں برکتیں قرار دیتا ہے، مزار تو مزار ان کے پاؤں کے بھی نشان ہو تو خدا کی قدرت اس کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کے لا کے حرم میں آباد کرتی ہے. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نماز میری پڑھو لیکن جڑ کر ابراہیم کے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب میرے دوستو یہاں پر غور کریں، اس حدیث پاک سے ہمیں خوب معلوم ہو گیا جو ہم نے اس حدیث کو پڑھا اور اس حدیث کی تشریح میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین اولیاء، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے ولیوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے اور ایسا محبوب بندہ بناتا ہے کہ جس کی جس جگہ پر وہ ہوں یا ٹھہریں وہ جگہ باعث برکت ہو جاتی ہے، باعث کرامت ہو جاتی ہے. اور اللہ کا نافرمان بندہ بھی اگر محبوبوں کے قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نافرمانی کو معاف کرتا ہے اور اپنے محبوب کے صدقے اس کو بھی محبوبوں میں شمار کر دیتا ہے. یہاں پر محدثین نے بہت اچھا قرینہ پیش کیا ہے، ذرا اس کو سن لیجئے. دیکھیے وہ شخص 100 قتل کر کے چلا اللہ کے ولیوں کے پاس، اور جب وہ اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچا تو ولیوں کی زمین دور تھی، سمجھے آپ؟ جاگ رہے ہو؟ جاگو، سنیے. یہ میں ایسی، آپ جاگے ہوئے ہیں اس لیے تو آپ آئے ہیں، میں ایسی آپ شوق کو آپ کے بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جاگتے رہو. جو میرے امام نے کہا نا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا؟ اب آپ دیکھیں، جیسے میں ایک مثال دی آپ کو کہ 100 کلومیٹر کا ایک ایریا لے لیجئے، ایک طرف کا سینٹر وہ جگہ ہے بلا تشبیہ جہاں پر اس نے گناہ کیا تھا، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کے ولیوں کا آستانہ تھا. اب جب یہ چلا تو یوں سمجھیے کہ اس نے 40 کلومیٹر طے کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کا آستانہ 60 کلومیٹر دور ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. بھائی اگر فیصلہ تھا تو فیصلہ تھا، جب فیصلہ کرانا تھا کہ بھائی اس کو پیمائش کرو تو پیمائش تو کرنی تھی، تو پیمائش کے اندر کیوں زمین کو سکڑا گیا؟ تو جواب آیا کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے ولیوں کی واہ واہ ہو، کیونکہ زمین کو حکم دے کر اس کی پیمائش کو کم کیا گیا. پتا چلا خدا زمین کے نظام کو تو بدل سکتا ہے لیکن ولیوں کی عظمت پر حرف آئے یہ خدا کی طرح نہیں ہے. تو دیکھیں زمین کے نظام کو تبدیل کیا گیا، ارضیات کے نظام کو تبدیل کیا گیا، اور زمین کو حکم دیا گیا کہ تو ہے تو 7 کلومیٹر کی فرض کریں ہے لیکن آج تجھے سکڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بدل سکتی ہے، ولیوں کی عظمتوں کے بارے میں خیال نہیں بدل سکتا، مزاج نہیں بدل سکتا. تو خدا نے حکم دے کر خود یہ ارادہ فرما لیا، اور خدا کی قدرت یہی چاہتی ہے کہ اس کے محبوبوں کی واہ واہ ہو، اس لیے زمین کو سکیڑ کر اس کو آستانے کے قریب کیا گیا تاکہ ولیوں کی عظمت اور شان ظاہر ہو جائے. تو مجھے بتائیے اللہ کے ولیوں سے محبت سے خدا کیسے ناراض ہو سکتا ہے جب ایسی عظمتیں دکھا کر خدا خود ان کو مشہور کرے. تو اب اس پر آپ غور کیجئے. اور دوسرا قاعدہ یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے جن کی بستی تھی. غوث اعظم تو امت مصطفیٰ میں ہیں. اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستی یہ عزت رکھتی ہے تو بغداد معلیٰ کتنا عزت رکھتا ہوگا، میرا اجمیر شریف کی قدر و شان کیا ہوگی، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قریب بقعہ مقدسہ کی عظمت کیا ہوگی کہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستی اتنی شان والی ہے تو غوث اعظم کی بستی کتنی شان والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قاتل ابھی اولیاء کی بستی تک پہنچا بھی نہیں تھا. ابھی تیسری بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ وہ بستی تک بولیے، یہ عاشقوں نے یہ نکات بیان کی ہے جن کو شرح صدر ہے اور جن کے دلوں پر مہر لگ گئی وہ مسجد کا معنی پوجا پاٹ کرتے ہیں ماذا اللہ. اس کو کہتا ہے قرآن فی قلوبہم مرض ف
فزادہم اللہ مرضا، تمہارے دل میں اولیاء کا بغض کا یہ مرض ہے اور سنی ولیوں کا یوم منا منا کر اس تمہارے بغض کو بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہم خدا اور واسطہ بنے گا سنی، اور یہ تمہارا جب بغض بڑھے گا تو اللہ کی رحمت سنی پر زیادہ ہوگی. فرما فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے اور خدا اس مرض کو ختم نہیں کرے گا، بڑھائے گا، اس لیے کہ جو خدا کے محبوبوں سے دشمنی کر لے پھر اس کی خیر نہیں. میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، سنیے، یہ امام رازی نے بھی اپنے ایک جگہ پر ہم نے حوالہ لگایا ہے، موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنے بے ادب کو رخصت دیتا ہے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کے محبوبوں کا ناز ایسا ہے کہ اگر اس کے محبوبوں کو کوئی چھیڑ دے تو پھر فوراً عتاب آتا ہے. ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، پوری زندگی شرک کرتا ہے، علیہ باللہ رخصت دی گئی، یعنی رخصت دی گئی سے مراد ڈھیل دی گئی، اور اپنی برائی میں رہے، دیکھ لیں گے تو یہ اور برائی میں رہے. اس کے سامنے حق کے ذرائع بھی واضح کیے گئے، لیکن جب اس نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تو اسی وقت اس کی گرفت ہوئی، اسی وقت اس کی. نمرود اور فرعون کو دیکھیے، سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، ادھر ڈھیل تھی، لیکن جیسے ہی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو چھڑنے کی کوشش، یا فرعون نے حضرت موسیٰ کے گربان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گاڑ دیا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ خدا کے قانون کو چیلنج کرنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میں کوئی ایسی فرقہ یا کوئی سیاسی ایشو پر یہ بات نہیں کر رہا، یہ واضح طور پر ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے، اگر توبہ کر لے تو عافیت ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے ہم رہے نہ رہے خدا ان کو عروج کبھی نہیں دیتا جو اس کے محبوبوں کو چھیڑتے ہیں. یہ تو وقتی کربلا ہوتی ہے کہ 40,000 سامنے سے آ جاتے ہیں، 72-73 یہاں سے آ جاتے ہیں. یہ تو میرے جیسے آپ جیسے ڈھیلوں کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم مال کو دیکھ کر چل رہے ہیں یا نسبتوں کو دیکھ کر چل رہے ہیں. کون ابن زیاد جیسا مزاج رکھتا ہے اور کون حور بن یزید جیسا مزاج رکھتا ہے، یہ تو آزمائش ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ، 40,000 کا لشکر لے کر یزیدی آ گئے اور 73 جو کربلا میں موجود تھے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن آج نام کس کا باقی اور کس کا ختم ہوا؟ یہ تو اتار و چڑھاؤ ہے، کیونکہ دنیا ابتلاء اور آزمائش ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب تک اپنے دین کو سربلند رکھنا ہے اس کا یہ قانون حرکت میں رہے گا اور ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا مظاہرہ ہوگا. اور یہی بات یہاں پر ہے کہ گناہ خدا کے کرے اور آ جائے محبوبوں کے پاس تو بغیر توبے کے خدا اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے. کیونکہ محدثین نے لکھا کہ اس بندے نے توبہ نہیں کی تھی، زبان سے توبہ، چلا تھا اس طرف. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی توبہ نہ بھی کرے تو خدا کو کیا جائے تو اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے. ہاں یہ قاعدہ ضرور ہے کہ توبہ کا طریقہ ہے گناہ کبیرہ کی معافی کا، کہ زبان سے استغفار کے جملے کہے جائیں، دل میں بندہ ندامت اور شرمساری کو اختیار کرے، اور صرف دل میں شرمساری نہ ہو، زبان سے بھی وہ کلمات ظاہر ہو جائیں، توبہ مکمل ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ بھی کر سکا اور کسی محبوبوں سے اس کی نسبت رہی تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس نسبت کے صدقے سے اگر چاہے تو بغیر توبہ کیے ہے وہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا ہو. اب یہاں پر دیکھیں، وہ شخص چلا، اس نے زبان وہاں پہنچا بھی نہیں، وہاں پہنچا، بولیے وہاں، جس بستی کے پاس اس نے پہنچنا تھا وہ اس بستی کے پاس پہنچا ہی نہیں، چلنے کا ارادہ کیا، خدا نے اس کو بخش دیا. تو مجھے بتائے جو غوث پاک تک پہنچ جائے، جو داتا صاحب کی دہلیز تک پہنچ جائے، وہ تو پہنچا نہیں تھا، اور وہ ہیں بھی بنی اسرائیل کے اولیاء، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، اور یہ تو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء ہیں. سرکار امام الانبیاء ہیں، تو یہ امتوں کے اندر تمام امتوں میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں ان کی ولایت کے اندر. تو اب آپ دیکھیں، وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے جن کی بستی کا صرف اس نے ارادہ کیا تھا تو خدا نے بخش دیا. تو یہاں پر امت مصطفیٰ کے اولیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اگر کوئی بیعت کر لے، توبہ کر لے، ان کے ساتھ بیٹھ کر نمازیں پڑھ لے، ان کے ساتھ ذکر کر لے، تو مجھے بتائیے اس کے فیوز و برکات کا حال کیا ہوگا. تو اس لیے غوث اعظم سے مسلمانوں کو عقیدت ہے اور نسبت ہے. میرے دوستو، یہاں سے یہ بات واضح ہوئی. اب میں چند حوالے یہاں پر یاد دہانی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ گفتگو کے اختتام پر آپ نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کا شعار اور دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب جب تک اس زمین پر جسم و روح کے ساتھ ہوں، خدا تب بھی ان کو مشہور اور معروف رکھتا ہے، گمنام نہیں کرتا، گمنام ارے قرآن کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ حضرت خضر کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہ دیوار صحیح کرو، جاؤ وہ دیوار صحیح کرو، دیوار کو صحیح کر دیا حضرت خضر نے جس کے نیچے خزانہ تھا. حضرت موسیٰ نے کہا حضرت خضر سے، سورہ کہف موجود ہے، اس قوم والوں نے تو پانی تک کام میں نہیں پوچھا اور آپ نے دیوار صحیح کر دی. فرمایا کان ابوہما صالحا، فرمایا ان کا باپ بڑا نیک تھا. امام قرطبی لکھتے آٹھویں پشت کا دادا نیک تھا. تو جو دادا نیک ہے خدا نے اس کی اولاد کو بھی گمنام نہیں کیا بلکہ اس کی اولاد کو نوازا. اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ خاندان میں اگر کوئی نیک شخص گزرے تو اللہ کی نیکیوں کا اجر اس کی اولادوں کو بھی دیتا ہے، اور جس گھر میں اگر وہ رہا ہو تو اس کے محلے والوں کو بھی خدا اس کی وجود سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کی وجود کی برکت سے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. تو مجھے بتائیے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے ناموں کو مٹاتا نہیں، نام کن کے مٹاتا ہے؟ ان شانیہ کا الابتر، جو نبی کے بے ادب ہوتے ہیں اللہ کے محبوبوں کے دشمن ہوتے ہیں ان کے نام مٹ جاتے ہیں. ان کے نام بولیے، اور اللہ والوں کے نام مٹتے نمازوں میں ان کے نام، کلمے میں ان کا نام، قرآن میں ان کا نام، درود میں ان کا نام، حدیثوں میں ان کا نام، ان کے ناموں کی تعریفیں. اب آپ دیکھیں ان کے ایک ایک ناموں کی شانیں اور عظمتیں. تو یہ اللہ رب العالمین جل، کیونکہ ان وہ کون ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مظہر ہیں. سامنے کفار موجود ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، اور ایک جنگ کا انداز ہے. خدا کہتا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں وہ ذلیل ہیں، اور جنگ کا انداز دیکھیں، فرمایا جو میرے دوست ہیں وہ عظیم ہیں. یہ جنگ کا انداز ہے. فرمایا جو میرے دشمن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو میرے وہ تو جنتی ہیں، جو ان کے قدموں میں لگ گیا اس کو بھی جنتی بنا دیں گے. تو لہذا حضرات کے ولیوں کی تعریف کرنا یہ حزب اللہ میں سے ہونا ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ہونا ہے. اس لیے کہ ولیوں کی تعریف سے دین مضبوط ہوتا ہے، اسلام مضبوط ہوتا ہے اور کفر کمزور ہوتا ہے. ان کے مزاروں کو گرانا، ان کی چادروں کو جلانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. اور اللہ رب العالمین مجھے یہ بتائیے، قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے فرمایا یہ جو ہمارے جتنے دشمن ہیں یہ سب مل جائیں نا سب، تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہ اس مفہوم کو لا کر اللہ کے پیاروں پر فٹ کرتے ہیں، تو اللہ کا کلام یہ کہتا ضرور ہے کہ یہ میں نے اپنے محبوبوں کے بارے میں تھوڑی کہا تھا، یہ تو میں نے دشمنوں کے بارے میں کہا تھا. محبوبوں کے بارے میں تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جو محبوبوں کے بارے میں وہ محبوبوں کے لیے پڑھے جائیں، جو دشمنوں کے لیے وہ دشمنوں کو پڑھا جائے. کہ پاس علم نہیں ہے، صرف دنگا مستی ہے. جو خدا نے اپنے دشمنوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ اس کے محبوبوں فٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر وہ آیتیں پڑھتے ہو تو الا ان اولیاء کب پڑھو گے؟ خدا تو اپنے محبوبوں کے چلنے، اور اپنے محبوب جو خدا کے محبوب چلتے ہیں تو خدا ان کے چلنے کی جو ادائیں اس کی تعریف کرتا ہے. وہ سوتے ہیں تو خدا اس کی تعریف کرتا ہے، وہ کھاتے ہیں تو خدا اس کی تعریف کرتا ہے، وہ سواری پر جب سوار ہو جاتے ہیں تو خدا ان کی سواریوں کی بھی تعریف کرتا ہے. لیکن جو خدا کے دشمن ہیں وہ اگر طاقت کا پہاڑ بن کر بھی آ جائیں تو خدا کہتا ہے یہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور جو خدا کے محبوب ہیں ان کی تعریفیں خدا کا کلام کرتا ہے. فرمائیے سارے کافر مل کر تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارا جو محبوب ہوتا ہے نا ہم اس کو اتنی شانیں دیتے ہیں کہ اس کا جبہ بھی اگر کسی مردے پر لگ جائے تو ہم اس کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ پھٹک دلالی ختم کرو، اور جو خدا کے دشمن ہیں ان کی باتیں محبوبوں پر چسپا. جس طرح ایک شریف آدمی کو کوئی پاکٹ مار کہے، ایک شریف آدمی کو کوئی ظالم کہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے چاہنے والوں کو کتنا دکھ ہوگا. تو اللہ رب العالمین کے محبوبوں کو کفاروں کی طرح کہا جائے علیہ باللہ، ان کی عظمت و شان کا انکار کر کے جو خدا کے دشمنوں کی پسپائی ہے وہ ان پر فٹ کی جائے، تو مجھے بتاؤ خدا کو کتنا جلال آتا ہوگا. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، فرمایا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو میرے دوست اور دشمن کے فرق کو، کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ، اللہ اتنا کریم ہے کہ مثال سے سمجھاتا ہے. فرما ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ میرے دوست کون ہے اور میرے دشمن کون ہے. فرما جو مجھ سے دور ہوتا ہے، میرا دشمن ہوتا ہے، عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے زر خرید غلام، اور وہ کسی چیز پر قدرت اختیار نہیں رکھتا. لیکن فرما جو ہمارے ہوتے ہیں، ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، انہیں ہم اپنے رزق حسنا سے نوازتے ہیں. فہو ینفق منہ سرا و جہرا، اور وہ صبح شام ہو یا قبر کے اندر ہو یا قبر کے باہر ہو، اجالے میں ہو اندر ہو، وہ ہماری اس رحمتوں کو بانٹتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے دیکھ لیا جو ہمارے تھے ان کی کیا شان ہے، نہیں ان کی کیا شان ہے. اب سورہ النحل میں قرآن جلال فرماتا ہے، فرما هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرشتوں نے آگے سے کہا نہیں مولا، تیرے دشمن اور تیرے دوست کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تیرے دشمن تو ذلیل ہیں، تیرے دوست تو عزت والے ہیں. تو خدا خود کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. بتاؤ یہی مزاج اہل سنت کا ہے کہ نہیں؟ یہی مزاج ہے کہ نہیں؟ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 75 نے واضح کر دیا ہے، جو خدا کے دشمن ہیں وہ ٹھگ بھکاری ہے، اور جو خدا کے محبوب ہیں وہ خدا کے محبوب ہونے کی وجہ سے بڑے عزت و شان والے ہیں. اب میرے دوستو، یہاں پر میں ایک دو حوالے اس نیت سے پڑھ دوں آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر، کہ یہ جو مزاروں کو گرایا جا رہا ہے تو اس پر لاجک یہ دی جاتی ہے. توجہ آپ کی میرے نوجوانوں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت کے قلعے کے چوکیدار ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے، تم نے اب ہر سانس حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے صرف کرنا ہے. اگر سودا ہے تو ہاتھ اٹھا انشاءاللہ. بس اب تم بارزار مصطفیٰ میں بک چکے ہو، تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے اہل بیت اور صحابہ کی اور اپنے محبوب اولیاء کی عزت اور ناموس کا پہرے دار بنایا ہے. اب تمہاری چاہت، تمہاری محبت، تمہارے غصہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ سن لو تم. تمہاری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ تم سمجھ لو. تمہاری دشمنی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ سمجھ لو. لہذا یہاں پر بیٹھ کر ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ خدا نے چن لیا ہے الحمدللہ، ہم جیسے بیکاروں کو اپنے فضل سے چن لیا ہے اپنے محبوبوں کی عزت اور ذکر کے تحفظ کے لیے. ورنہ کوئی دو ڈھائی گھنٹہ یہاں پر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا. ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ کیا لینے آ رہے ہیں؟ یہاں پر صرف اس دین کے لیے آ رہے ہیں، اولیاء کی محبت کے لیے آ رہے ہیں. تو لہذا سوتے جاگتے ہمیشہ اس خیال کو رکھو کہ جو ولیوں کی مزاروں سے، ان کے آستانوں سے، ان کے بام و در سے محبت کرے گا، اپنا دل اس کے قدموں میں رکھو. اور جو حضور کے میلاد سے، حضور کے ناموں سے، عزت سے، اولیاء کی مزاروں سے الجھے گا، تو پھر تم نے اس کے لیے دل میں کوئی رخصت کا پہلو نہیں رکھنا ہے. اگر اس کے لیے تیار ہو تو اب آپ سمجھ لو کہ یہی مقصد ہے تمہاری زندگی کا، اور یہی ہے غلامی یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، یہ ترانہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو لاجک ہے، میں آپ نوجوانوں کے ذہنوں کو صحیح رخ دینے کے لیے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، بغیر کسی دھاندلی کے اور بغیر اس کے. اور ظاہر سی بات ہے، دھاندلی کیسی؟ کون سے ہم اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں جن کے فضائل قرآن میں خدا نے بیان کیے. کتنا پیارا ہے. میں شاید آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں اور آپ مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. میری اور آپ کی اجنبیت ہے جسمانی طور پر یا مزاج کے طور پر، لیکن آپ دیکھیں روحی طور پر اور پیغام کے طور پر ہم ایک ہیں. کیا مقصد؟ کہ آپ کے دل میں بھی اسی رب کریم کے محبوبوں کی محبت ہے اور اس فقیر کے دل میں بھی وہی ہے. تو ہم اس نظریے کی پاسداری کریں. پٹھان ہونا، سندھی ہونا، پنجابی ہونا، مہاجر ہونا، یہ ہمارا تعارف نہیں ہے، یہ تو ہمارا قبائلی تعارف ہے. اصل ہمارا تعارف ہے اللہ کے ولیوں کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام، حضرات صحابہ سے عقیدت اور احترام، اور حضرات اولیاء کا احترام. اب آپ سنیے میرے دوست، اس جذبے کے ساتھ نوجوانوں، یہ جوانیاں، یہ سینے کی پختگی تمہیں جو دی گئی، کیوں؟ میرے امام نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب ذرا توجہ رکھیں یہاں پر آپ، کہ یہ ایک لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں مزاروں کو گرایا جا رہا ہے، کیوں آج آپ کے دل خراش فیس بک پر چیزیں آتی ہیں کہ جناب ہتھوڑوں سے مزار کو توڑا جا رہا ہے اور مزاروں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے. تو اس سے تو ہندو خوش ہوتا ہے، کوئی مسلمان تو خوش نہیں ہوتا. کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے؟ ولیوں کی توہین سے کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس میں لاجک یہ ہے کہ ان کے نشانوں کو ختم کیا جائے، ایک عام قبروں کی طرح ہو، سب ایک ہی قبروں کی طرح ہو، کوئی تعارف نہ ہو، کوئی نام نہ ہو، بس جو بھی آئے بس ایسی بس گزر جائے، سلام سب کو کر کے چلا جائے، کوئی پتہ نہ چلے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. میں نے کہا اللہ رب العالمین نے بڑے چھوٹے کو ہی رکھے؟ اگر بڑے چھوٹے اس کی حیات ظاہری میں تھے، اگر ذاتی اعتبار سے تھے، تو شاید وہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے دیوے منصب کے اعتبار سے تھے، تو وہ تو تعلق آج قبر میں بھی ان کا اللہ سے اسی نسبت کے ساتھ ہے. تو وہ شانیں جس طرح دنیا میں موجود تھی، اس طرح قبر میں بھی موجود ہے. ہاں تمہارے ضرور ہے. یہ کہتا نہیں،
یا مجھ سے کہنے لگا کیا دلیل ہے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا ہو؟ میں نے کہا غوث اعظم تو جیسے ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، داتا علی حجمیری جیسے ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے اسی طرح اختتام کے وقت بھی آپ کلمہ پڑھ کر گئے ہیں، یہ حسن زن؟ کہنے لگے نہیں ہمارے مولویوں نے بھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا قطعی دلیل کیا ہے؟ کہا حسن زن ہے. تو میں نے کہا اللہ والوں کے لیے بھی ہے. تو جو شان ان کی زندگی میں ادب و احترام کی تھی وہ قبر کے اندر بھی ہے، اس لیے کہ جس نسبت سے ان کو دنیا میں مانا جاتا تھا وہ نسبت آج بھی تو قبر میں قائم ہے کہ قبر میں نبی جا کر اس کی نبوت سلب ہو گئی معاذ اللہ. کیا ولیوں کی مزار میں جانے سے ان کی ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی. تو جب نہیں ختم ہوتی تو دنیا میں ان کا ادب ولی ہونے کی وجہ سے تھا، تو قبر میں جانے کی وجہ سے بھی تو ولی ہونے کی وجہ سے. کہتے نہیں نام مٹا دیا جائے گا، تعارف نہیں ہوگا، نشان نہیں ہوگا. میں نے کہا سنو اے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ والوں کا نام مٹتا نہیں، اللہ کے دشمنوں کا نام مٹتا ہے. دیکھو یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، حسین ابن علی کا نام بچہ بچہ لیتا ہے. یہ جو مٹانے والے ہیں، حسین ابن علی کا نام بچہ بچہ لیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا نام بچہ بچہ لیتا ہے، فاروق اعظم کا نام بچہ بچہ رہتا ہے. آپ قرآن سے لے کر حدیث اور حدیث سے لے کر تاریخ جلدی سے سنیے، آپ قرآن حدیث اور سارے اسلام کی تاریخ پڑھیے، جو شان والے ہیں وہ دنیا میں بھی مشہور تھے، جب قبر میں بھی گئے تو ہزاروں میل سے دور لوگ کہتے تھے وہ جگہ جو ہے یہ ان کے مزاروں کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب دیکھیں نا یہ قدم جو ہے ان کی مزار کیسے گمنام ہو سکتی ہیں، ان کے جسم کو خدا کیسے گمنام کر سکتا ہے، اللہ تو ان کے پاؤں کے نشان کو بھی گمنام نہیں کرتا. فرما واتخذوا من مقام، سمجھے واتخذوا من مقام ابراہیم صلی، جہاں پر ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں وہ پتھر بھی گمنام نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جوتوں کے نشان پاؤں ادھر نہیں ہیں، آپ کے پاؤں لگ کر تو وہ تو مزار میں پاؤں، وہ تو نشان رہ گیا ہے صرف. اللہ فرماتا محبوبوں کے قدموں کے نشان کو بھی ہم ضائع نہیں کرتے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے، اس کو مشہور رکھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کیا بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا تو جبریل کو بلاتا ہے، آؤ جبریل. کہا جی مولا. کہا میں فلاں سے پیار کرتا ہوں. ان اللہ حب عبدن دا جبرائیل. کہتے ہیں مشہور نہیں کرو. تو میں نے کہا تم کس کے ماننے والے، ان کے بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے، تم کون سے مذہب کے ہو کہ تم کہتے ہو ولیوں؟ ان کی لاجک سمجھ رہے ہیں آپ، تھنکنگ ان کی کیا ہے کہ گمنام نہیں، نام صرف اللہ کا ہوگا. تو میں نے کہا تمہارے جو اشتہاروں پر نظر آتے ہیں ان کا نام کیوں ہوتا ہے، ان کا نام کیوں ہوتا ہے؟ اگر کا نام ہو سکتا ہے جن کے لیے نام ہے نہیں، تو نام تو اصل میں تشہیر کے لیے بنا اللہ والوں کے لیے ہے نا. اب حدیث سے پاک آپ دیکھیے، اس جذبے سے آپ سنیے، موت کا ڈر دل میں رکھیں گے ایمان کبھی دل میں نہیں آئے گا. آپ چاہے زبان نکال کر بولیں یہ کیا بات ہو گئی، میں نے کہا جی اس جگہ کی ادھر جانا ہے تو ادھر کی باتیں یہاں پہلے کر لیں، اس عالم میں جن سے ملنا ہے ان کے لیے محبت پہلے کر لیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے تو ہمارا ذہن ابھی تک نہیں بنا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ ہو جائے گا. ہم نے کہا جو لکھا ہے وہ ہوگا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ مزاج یہاں پر لے کر آؤ، وہ مزاج یہاں پر لے کر آؤ. تو سنیے میرے دوستو، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بخاری شریف حدیث ہے ان اللہ حب عبدن دا جبرائیل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آؤ، جبریل آ جاتے ہیں. اللہ فرماتا انی ہو بفلاں، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں. تو جبریل یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ تو پیار کرتا تو رب ہے، میں پیار کروں گا تو کہیں توحید خطرے میں تو نہیں آ جائے گی کہ تیری بھی محبت آدھی ادھر اور آدھی اس کی محبت. اللہ فرماتا جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں. کہ جی مولا. کہ تو بھی کر. جبریل یہ نہیں کہتے یا اللہ اب تو پھر اس کو تو گمنام رکھ تاکہ تیرا نام رہے. اللہ یہی فرمائے گا نا کہ اس کے نام سے تو میرا نام رہے گا، عالم اسباب ہے. کہا جی مولا میں بھی پیار کرتا ہوں. فرما تیرے پیار کرنے سے کیا ہوتا، جا کے آسمان پہ اعلان کر سب پیار کریں. کہا جی مولا آ گیا میں آسمان پر اعلان کر کے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہر فرشتہ اس کو پہچان گیا اور پہچان کے پیار کرنے لگ گیا. کہا اب کیا یہاں کر رہا ہے، جا زمین پر اور زمین پر جا کر بھی اعلان کر کہ وہ فنا بغداد والا جو ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، اور زمین کے چپے چپے پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے. غوث پاک کی تو میں مثال یہاں پر پیش کر رہا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جبریل لوٹ رہے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ثم یدعو لہ القبول فی العرض، اللہ ان کے نام کے ہمیشہ کے لیے مقبولیت کے جھنڈے جبریل کے ہاتھ سے زمین پر لگوا کر جبریل کو پھر طلب فرماتا ہے. اب اگر اللہ ان کو مشہور کرے
اور تم قبروں کو گراؤ، مزاروں کو گراؤ، اور لاجک اور یہ پیش کرو کہ جناب ہم اس لیے گرا رہے ہیں کہ ان کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا نام و نشان ہم نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا ہے. تم مٹ جاؤ گے، ان کا نام
نہیں ملے گا.
یہ تو اتار چڑھاؤ ہم جیسے لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں ڈھلتے، وہ کبھی ورفانہ لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، ان کے لیے بلندیاں ہیں اس لیے کہ وہ اس ذات سے جڑ گئے ہیں جس ذات نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر حوالے سنیے کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ محبوبوں کو گمنام نہ کیا جائے، بے نام نہ کیا جائے، وہ مشہور رہیں، کیونکہ جب وہ مشہور ہوں گے تو خدا کا دین مشہور رہے گا. اس کو یوں سمجھیے، ایک آدمی کوئی تنظیم بنائے اور تنظیم بنا کر ایک منشور تیار کرے، منشور پر وہ چاروں صوبوں کے اندر اپنے نمائندے کھڑے کرے، اور وہ کہیں خود ہو جہاں تک تم اس سے نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے نمائندے سے یا اس کے دفتر میں تم آ گئے، تو قائد ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ اور اس کے نمائندے سے ملنا اسی سے ملنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن وہ نصاب ہے، انبیاء اولیاء قرآن خدا کے دین کے نمائندے ہیں. جو ان کے پاس پہنچا وہ خدا کی تحریک ہی میں داخل ہوا، خدا کی تنظیم ہی میں داخل ہوا، خدا کی جماعت ہی میں داخل ہوا، جس کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ ہی کامیاب ہونے والی ہے. اور خدا کی جماعت کون سی ہے؟ جس کے نمائندے اور رکن اور کارکن غوث اعظم ہیں، یا اولیاء کاملین ہے. اس پر اب جلدی سے آپ ایک دو حوالے سنیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پہلے حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کا جب وقت آنا، کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، مثال کا وقت جب آیا تو حضرت اسرائیل جب ان سے روح نکالنے کے لیے آئے تو ایک لمبا واقعہ ہوا وہ تھپڑ مارنے کا. بعد میں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال اس آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی، اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر رک جاؤ. کیا فرمایا؟ بولیے. پھر فرمایا رک جاؤ. اور امام بخاری نے باقاعدہ وہاں پر باب باندھا ہے علامت کے بیان پر، کہ قبروں کی علامت کے بیان میں. حضرت موسیٰ نے کہا اسرائیل میری روح یہاں نہیں قبض کرنا. کہا کہاں پر؟ کہا کسیف احمر کے پاس، کسیف احمر کے پاس. اللہ معنی لکھتے وہاں انبیاء کے مزارات تھے. اب مزارات تھے اور حضرت موسیٰ کو پتا تھا نا، اور یہ حدیث آ گئی حضور کی زبان سے. حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان انبیاء کی مزارات کو بنیاد بنایا کہ جب میں وہاں ان مزاروں کے پاس پہنچ جاؤں تو میری روح نکالنا. تو بتاؤ وہ مزار گمنام تھے یا مشہور تھے؟ میں نے کہا اللہ والے جو ہوتے وہ گمنام نہیں ہوتے، گمنام. تو حضرت موسیٰ جب وہاں پر پہنچے، اور یہی قرآن کہتا ہے شب معراج کے بارے میں، سبحان اللہ اسرا بعبده الى المسجد الحرام الى المسجد اقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کے قریب کیا تھا؟ فرما الذی بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی تھی. وہ برکتیں کیا تھی؟ امام قرطبی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی قبر تھی، انبیاء کی قبریں تھی. اگر وہ مشہور نہیں تو پھر برکتیں کیا ہیں؟ اللہ تو ان کی قبروں کا مشہور کرتا ہے، نبی ان کی قبروں کی تشہیر کے لیے حضرت اسرائیل کو کہتے ہیں ان کے مزار کے پاس جاؤں. اگر کوئی پتہ ہی نہیں کہ کس کی قبر ہے، پتہ نہیں کون دفن ہو گیا، پتہ نہیں کوئی تختہ ہے، نام ہی نہیں ہے، تو قبر مشہور تھی. جب تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاؤں، اور سرکار خود فرماتے اپنے صحابی سے کہ اگر تو میرے ساتھ چل تو میں کسیف احمر کے قریب تجھے موسیٰ کی قبر بھی دکھاؤں. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ، رسول اللہ نے خود حضرت موسیٰ کی قبر کا متعین کر کے بتا دیا کہ قبروں کے نشان رکھے جاتے ہیں، مٹائے
نہیں.
بخاری کتاب الجنائز کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سرکار کے بھائی حضرت عثمان بن مظعون جو بقیع کے اندر سب سے پہلے دفن ہوئے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار نے ان کی سر مبارک کی طرف ایک اونچا پتھر رکھا، اور پاؤں کی طرف ایک اونچا پتھر رکھا، اور قبروں سے ہٹ کر، یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے دفن ہونے والے تھے، لیکن اونچا پتھر رکھا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ فرما اس کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر کو جانوں گا. تو مجھے بتاؤ، نشانات کو باقی رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں؟ مٹایا بتوں کو جاتا ہے، ولیوں کو نہیں، کیونکہ جس سے شر پھیلتی ہے اس کو مٹایا جاتا ہے، اور جس سے خدا کے دین کی عزت بڑھتی ہے اس کو مٹایا نہیں، اس کو منایا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے اسلام کے اوپر میرے دوستو. کرے گا خون، کرے گا یوں سمجھیے کہ جناب خون کے آنسو نکالتا ہے، اور کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان کی طبیعت حیران ہو جاتی ہے، الفاظ نہیں ملتے اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے کہ اسلام کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
کہ جو چیز دین کی سلبندی اور دین کے تعارف اور اللہ کے دین کو مستمع کرنے کی تھی ان کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے تین چار حدیثیں یہاں پر پڑھی ہے. امام بخاری کے بارے میں آپ دیکھیے جن کا بڑا یہ شورا کرتے ہیں, سنی صرف نام نہیں لیتا بلکہ مانتا بھی ہے. اب ذرا جلدی سے چند حوالے سنیے, شاید کسی نشست میں میں نے ہمیں اس ترتیب کے ساتھ یہ حوالے نہیں پڑھے ہیں, میں چند حوالے پڑھ دیتا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری شرح بخاری, اس میں حدیث الساری کے اندر جو مقدمہ انہوں نے باندھا ہے پہلی جلد کے اندر حضرت امام بخاری کے ترجمے پر اور ان کی تعریف پر ان کے حالات پر, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا اور آپ کی نماز لی گئی, وَوَضَعْنَا فِي حَضْرَتِهِ, پھر آپ کو آپ کے مزار میں رکھ دیا گیا, فَاحَ مِن تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَالْمِسْكِ وَدَامَتْ أَيَّامًا, فرما آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے. فرما فاح من تراب قبر راہیت طیبۃ کالمسک ودامت ایاما, فرما ایک وقت تک وہ خوشبو باقی رہی خوشبو, وجعل الناس یختلفون الی قبر ایاما یاخذون من تراب ان جعلنا علیه خشبا مشبکا, فرمایا کہ لوگ آگے جاتے تھے اور آپ کے مزار کی مٹی کو اٹھا کر لے کر آتے تھے, یہاں تک کہ لوگوں کا تانتا بن گیا ایک لمبے عرصے تک. تو پھر امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ پھر جو لوگ تھے جو آپ کے تلامذہ تھے انہوں نے آپ کی مزار شریف کے باہر ایک لکڑی کا جال بنا دیا تاکہ لوگوں کے ہاتھ مزار تک نہ پہنچے. تو یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کیسا مشہور کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے اولیاء اللہ تھے, اور امام بخاری کی قبر سے جو مٹی اٹھا کر لے جا رہے تھے یہ کوئی جہالت کا دور تھا, علم کے عروج کا دور تھا, علم کے عروج کا دور تھا. تو حضرت گرامی آپ اس بارے سے اس سے بھی اندازہ لگائیے. میں اسی طرح ایک دو حوالے پہلے پیش کر چکا ہوں. حضرت امام ابوبکر بن خزیمہ جو امام الحدیث ہیں تہذیب التہذیب سے, حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے ترجمے سے, صحیح بن حبان سقات کتاب السقات سے, کہ حضرت ابو بکر بن خزیمہ جو محدثین کے امام رہے ہیں وہ مصر سے مشد آئے صرف اس لیے تھے کہ امام علی رضا کی قبر کے قریب مدرسہ بنائیں. امام علی رضا کی اگر قبر مشہور نہیں تھی تو وہ پہنچے کیسے؟ اور تہذیب التہذیب میں امام علی رضا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت ابو بکر بن خزیمہ جو چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں اور امام بخاری کے ٹکر کے محدث ہیں, ابن تیمیہ نے بھی لکھا وہ اتنے عظیم ہستی ہیں, وہ کہتا ہے جب مجھے مشکل ہوتی تھی تو دعا کے لیے میں حضرت امام جعفر صادق کے پڑپوتے, حضرت موسیٰ کاظم کے لخت جگر, حضرت امام علی رضا بن موسیٰ اور رضا کی قبر پر جاتا دعا کرتا, ہاتھ ابھی چہرے پر لگاتا نہیں کہ خدا میری دعا کو سن لیتا. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو, یہ کیا یہ مزارات گمنام تھے؟ ہیں یہ مزارات گمنام تھے؟ اور حضرت یہ جن لوگوں نے نقل کیا ہے کیا یہ گمنام لوگ تھے؟ اب آپ دیکھیے کہ مصر سے انہوں نے سفر کیا ہے توس کے لیے, اور توس کے لیے سفر کیا کہ وہاں پر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا مزار تھا. صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف اور درد ہوتا سرکار کے روزے پر جاتے, سرکار کے, یہ کہتے ہیں جناب, ان کا ابن باز کہتا ہے کہ قبروں کو ہمیشہ قبرستان میں ہونا چاہیے, ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے, الگ جگہ پر جب تم قبر بناؤ گے تو اس سے تشہیر ہوگی. میں نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مقدس قبرستان میں نہیں ہے, سرکار کا مزار مقدس قبرستان سے ہٹ کر ہے, کہا وہ تو نبی ہے. میں نے کہا صدیق اکبر بھی قبرستان میں نہیں ہے, حضرت عمر بھی قبرستان میں نہیں ہے, جو شان والے ہوتے ہیں ان کی شانیں الگ ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں میرے سامنے اس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے مسلم امام ہیں, ان کی کتاب بستان المحدثین, بستان المحدثین, اس میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے صفحہ نمبر 118 پر, کیونکہ یہ ایک ہی نسخہ ملتا ہے میر کتب خانے کا, اور اس میں امام حمیدی کے ترجمے میں آپ نے یہ بات کی ہے. امام یہ امام حمیدی جن کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں, یہ امام حمیدی وہ امام نہیں ہے جو امام بخاری کے شیخ گزرے ہیں. امام بخاری کے جو شیخ گزرے ہیں امام حمیدی جن کی مسند حمیدی ہے یہ وہ نہیں ہے. یہ امام مہدی حمیدی جو ہے, ایک دفعہ درود پاک پڑھی میں صفحہ نکالوں اس کا, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ صفحہ نمبر 134 ہے امام حمیدی کا. حمیدی نامی دو محدث بہت مشہور ہیں, ایک تو وہ ہیں جو امام بخاری کے استاذ ہیں جن کی مسند حمیدی ہے جو مکہ شریف سے شائع بھی ہوئی ہے اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ جب سرکار رکوع میں جاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور سرکار سے ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ مسلم اور یہ امام حمیدی جو ہیں یہ بخاری کے مستند کیونکہ شیوخ ہیں تو شیوخ ہونے کی حیثیت سے امام بخاری نے ان سے درجنوں حدیث بخاری شریف کے اندر لی ہے. مسلم حدثنا حمیدی کہہ کر آپ حدیث کو شروع کرتے ہیں تو وہ دوسرے امام ہیں مسلم حمیدی اور مسلم محدث حمیدی صاحب مسند حمیدی جو ہیں یہ 219 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے اور یہ امام سفیان بن عینہ کے شاگرد ہیں. لیکن میں جن کو حمیدی پڑھ رہا ہوں یہ ان سے 200 سال بعد کے ہیں جن کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے نقل کیا ہے اور ان کا ترجمہ تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے رکھی ہے اس کے اندر بھی ان کا ترجمہ موجود ہے. تو امام حمیدی تاکہ تشبہ نہ ہو تو یہ دو حمیدی ہیں میں بعد والے حمیدی کو پڑھ رہا ہوں اور ان کا وصال جن کو میں پڑھ رہا ہوں ان کا وصال 486 ہجری میں ہوا ہے 48. پہلے والے جو امام حمیدی ہیں وہ مسند حمیدی سے مشہور ہیں ان کی وہ کتاب ہے لیکن یہ جو حمیدی ہیں ان کی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین للحمیدی. انہوں نے بخاری مسلم سے حدیثیں لے کر جمع کی ہے اور اس کتاب کو کہتے ہیں کتاب الجمع جمع بین الصحیحین کہ امام بخاری امام مسلم سے حدیثیں لے کر انہوں نے ایک مکمل ایک کتاب بنائی ہے الجمع بین الصحیحین کے نام سے. یہ 34 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی شان اور عظمت کیا ہے ان کے بارے میں باقاعدہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ذرا غور سے سنی. فرمایا 17 ذی الحجہ 488 ہجری میں حمیدی کی وفات ہوئی. ابو بکر شامی نے جو مشہور شافعی فقی ہیں ان کی نماز جنازے کی نماز پڑھائی. شیخ ابو اسحاق شیرازی کی قبر کے قریب ان کو دفن کیا گیا. وفات سے قبل کئی بار مظفر جو بغداد کا رئیس الرؤسا تھا اور یہ عہدہ اس وقت اعلی عہدوں میں سے سمجھا جاتا تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کیونکہ یہ عہدہ دار تمام شہر کا افسر ہوتا تھا. یہ وصیت امام حمیدی نے اس سے کی تھی کہ مجھ کو حضرت بشر حافی کے قریب دفن کرنا. یہ صوفی صاحب نہیں ہے یہ محدث ہیں محدث. میں نے کہا یہ اہل حدیث علماء میں سے ہیں. ابو بکر بن خزیمہ بھی تصوف کے ائمہ میں سے نہیں ہے اہل الحدیث ائمہ میں سے ہیں ٹھیک ہے محدثین میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے مظفر نامی شخص یعنی لقب تھا یہ جو بغداد کا بہت بڑا حکومتی عہدے پر تھا اس کو انتقال سے پہلے امام حمیدی نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت بشر حافی کے قریب دفن کرنا. اس نے کسی وقتی معنی کے سبب یعنی کوئی ایسا مصروفیت اس کی ہو گئی کہ ان کی وصیت کے خلاف اس نے عمل کیا اور کہیں اور دفن کر دیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں تو یہ خواب اس نے دیکھا کہ حضرت امام حمیدی مجھ سے اپنے اس کام کا گلہ اور شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تجھے کہاں کا کہا تو تُو نے کہاں کا دفن کیا. انہوں نے خواب میں یہ نہیں کہا کہ بخشے گا خدا تمہیں یہاں دفنو یا وہاں دفنو کیا ہوتا ہے. لیکن آپ سنیے محدث کی آرزو دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار وہ خواب میں آئے تو ناچارہ ماہ سفر 491 ہجری 491 آپ کو اس جگہ سے منتقل کر کے حضرت بشر حافی کے قریب دفن کیا گیا. تو یہ حضرت بشر حافی کی قبر مشہور تھی نا مشہور تھی اور محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ والے ہیں ان کا فیض دنیا میں بھی رہتا اور آخرت میں بھی رہتا ہے. بشر حافی وہ ہیں جن کے قدموں میں امام احمد بیٹھا کرتے ہیں. یہ بہت بڑے امام اور ان کو امام مالک کے شاگردوں میں بھی ان کو شمار کیا گیا لیکن یہ حضرت امام احمد ان کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے اور بغداد کے اجلہ اولیاء میں سے ہی ہیں. تو حضرت امام حمیدی نے انتقال کرتے وقت اپنے تلامذہ اور وقت کے رئیس کو یہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر حضرت بشر حافی کے ساتھ بنانا. تو حضرت بشر حافی کے ساتھ ان کی قبر نہیں بنائی گئی تو خواب میں آ کر انہوں نے شکایت کی اور خواب کو جنہوں نے مانا وہ سارے محدثین تھے. کسی نے اختلاف نہیں کیا اور آپ کو قبر سے نکالا گیا اور نکال کر حضرت بشر حافی کے قریب جو ہے آپ کو دفن کیا گیا. بولیے سبحان اللہ. ایک اور حوالہ دے دوں میں آپ کو اسی حوالے سے. اب اس وقت میرے سامنے یہ حوالہ جو میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے بشر حافی کا یہ ابن تیمیہ کے شاگرد امام زہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہے. یہی بات تذکرۃ الحفاظ کے اندر انہی کے نام کے ساتھ حمیدی الجمع بین الصحیحین آپ تذکرۃ الحفاظ دیکھیں گے
کوئی کہے گا یہ شاہ عبد العزیز حنفی ہے انہوں نے لکھا ہے، میں نے کہا یہ ان سے تقریباً 500-600 سال پہلے زہبی نے تذکرۃ الحفاظ ان محدثین کے حالات جو حدیث کے اندر بڑے مستند تھے، تذکرۃ الحفاظ اس میں امام حمیدی کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہی واقعہ امام زہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں بغیر کسی انکار کے بغیر کسی رد کے انہوں نے لکھا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو بشر حافی کے قریب دفن کیا جائے، خواب میں وہ آئے اور خواب میں آنے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا اور حضرت بشر حافی کے قریب دفن کیا گیا، اور امام زہبی نے اس کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور یہ کتاب مشرکین کے بیان میں نہیں، حفاظ جو اعلیٰ درجے کے سرکار کے شریعت کے پابند اور حدیث پاک کے محافظین اور عالم علماء ہیں ان کے حالات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا تذکرۃ الحفاظ میں، تو یہ شاہ عبد العزیز صاحب کا ہی حوالہ نہیں، اس کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا، شاہ عبد العزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں، لیکن حوالہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. اچھا اب دوسرا حوالہ یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مزارات کے ساتھ محدثین کا کیسے انس اور تعلق رہا ہے. درود پاک پڑھیے. تاریخ بغداد کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتاب ہے تاریخ بغداد، تاریخ یہ عظیم کتاب ہے جس کو جس شخصیت نے مرتب کیا ان کو خطیب بغدادی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بستان المحدثین میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ خطیب بغدادی کون ہے؟ خطیب بغدادی وہ جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی تھی. ان کا حال کیا ہے؟ بہت لمبا ترجمہ ہے، میں اس میں صرف ٹو دا پوائنٹ پڑھ رہا ہوں، ورنہ پورا ان کا واقعہ پڑھنے جیسا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جب حج پر گئے تو حج پر جانے کے وقت انہوں نے زمزم پیتے ہوئے تین دعا کی تھی. شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، زمزم پیتے وقت تین دعا کی، اور اس لیے کی کہ زمزم پیتے وقت دعا مقبول ہوتی ہے. اور زمزم پیتے ہوئے حضرت عمر کی دعا بتاؤں، بخاری شریف کتاب الحج دیکھیں آپ، بخاری شریف کتاب الحج کے اندر موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی عمر شریف کا آخری حج کیا تو زمزم پیتے وقت اللہ کی حضور دعا کی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیری راہ میں شہادت چاہتا ہوں. لیکن ایسی جگہ نہیں کہ کہیں میں کہیں اور شہید ہو جاؤں، کہیں اور میری قبر بنے، نہ، بلکہ کہتے وجعل موتی فی بلد حبیبک، شہادت مجھے ملے، موت مجھے آئے، مدفن میرا ہو تو شہر مدینہ ہو. میں نے کہا لگا کہ حدیث پڑھ کے تم سمجھاتے کیسا ہو اپنے شاگردوں کو کہ جناب یہ شرک شائبہ، یہ غلو ہے، یہ خدا سے ہٹنا ہے، یہ غیر کی طرف زیادہ غلو کرنا ہے. تو میں نے کہا حضرت عمر مسجد حرام میں قبر نہیں مان رہے، حضور کے شہر میں قبر مانگ رہے ہیں. کہتے وجعل موتی فی بلد، یہ کہتے کسی خطے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے، کسی خطے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا تمہارے فتوی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صحابہ کے عاشق ہیں اور ہم تو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، راہ نجات وہی ہے، صراط مستقیم وہی ہے. حضرت عمر نے بتا دیا کہ یا اللہ مجھے موت چاہیے، شہادت چاہیے، لیکن تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے. تو حضرت خطیب البغدادی جن کی کتاب تاریخ بغداد بہت مشہور کتاب ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کرتا. حج کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو انہوں نے تین دعا کی، کتنی بولی ہے؟ اور تین دعا انہوں نے کی اس نیت کے ساتھ کہ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تین مرتبہ اس مبارک پانی سے سیراب ہو کر خدا تعالی سے تین چیزوں کی دعا کی. اول یہ، اے اللہ تاریخ بغداد کو ایسی مقبولیت دے کہ لوگ اس کی روایت کریں. کیا دعا کی انہوں نے؟ یا اللہ جو میں نے کتاب لکھی ہے تاریخ بغداد، اس کو بڑی مقبولیت دے، ایسی مقبولیت دے کہ لوگ اس کو باقاعدہ پڑھیں، اس کی روایت کریں، اس کے حوالے آگے بڑھائیں، اس کو بطور روایت کے سے استدلال کیا جائے. دوسری دعا یہ کی کہ جامع منصور میں جو بغداد کے بہترین جگہ ہے، تعلیم حدیث اور اس کے املا میں مشغول رہوں، یعنی اس ادارے میں رہوں اور مجھے حدیث شریف کی خدمت کرنے کی توفیق ملے. اور تیسری دعا ذرا سنی، تیسری دعا کرتے ہیں کہ میری قبر حضرت بشر حافی سے متصل ہو. بولیے سبحان اللہ، ایسے بولتے ہیں اللہ کی شان میں، بولیے سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ تین دعائیں انہوں نے مانگی، تین دعائیں، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں سو الحمدللہ ان کی یہ ساری دعائیں مقبول ہوئی، ان کی کتاب کو مقبولیت بھی ملی، اس ادارے میں وہ شامل بھی ہوئے، اور حضرت بشر حافی سے متصل ان کی قبر شریف بھی بنی. تو یہ بزرگوں کے قریب جا کر قبر مانگنا، یہ علماء اہل سنت امام احمد رضا نے نظریہ دیا ہے نا تو یہ گڑا نہیں ہے, صدیوں سے چلا آیا ہے, یہ اہل سنت کا مسلک ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت بشر حافی کی قبر مشہور تھی, جب تو انہوں نے مانگا نا مٹائی گئی تو نہیں تھی کہ بس ایسی پلے گراؤنڈ کی طرح کے کچھ بتائیں کہ کیا مٹی ہے زمین سے لیول کی بھی نہیں, قبر باقاعدہ معروف تھی. اور اس معروف قبر کی وجہ سے انہوں نے اس کی طلب کی اور کہا کہ میں اس سے متصل تدفین چاہتا ہوں. بھائی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے؟ نہیں. فرمایا وہ 100 قتل والا بھی بخشا اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ والوں کے قریب جا رہا تھا. بولے سبحان اللہ. ایک حوالے اس پر اور سنیے. بولے سبحان اللہ. اور یہ حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہے حضرت مسند ابی عوانہ. اور یہ مسند ابی عوانہ جو ہے یہ حال میں کتابیں چھپی ہے, اور اس حدیث کا بھی نام, اس حدیث کی کتاب کا نام بھی احناف میں اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی صحیح سند سے, جو بخاری کے حدیث پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کتاب الصلات میں حدیث موجود ہے کہ سرکار جب رکوع میں جاتے تھے تو رفعیدن کرتے تھے, رکوع سے اٹھتے رفعیدن کرتے تھے. تو یہ دونوں حدیث کی کتاب ہے, مسند ابی عوانہ اور مسند حمیری, اس میں اسی سندوں یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ حضور رکوع میں جاتے تو رفعیدن نہیں کرتے تھے. تو اس اعتبار سے احناف کے اندر اس کا بڑا نام آیا ہے. میرے پاس اس وقت تزکیۃ الحفاظ ہے, اور تزکیۃ الحفاظ کے اندر یہ 11ویں طبقے کے اندر امام زہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے امام ابو عوانہ نیشاپوری کا ترجمہ نقل کیا ہے, اور یہ محدثین کے امام, اور حدیث میں ان کی اپنی کتاب ہے مسند ابی عوانہ. مسند ابی, بولیے مسند ابی. یہ حدیث شریف کے اندر ان کی بڑی مستند کتاب ہے, اور یہ 3ری صدی ہجری کے محدث ہیں. یعنی آج سے اگر آپ دیکھیں تو 1100-1200 سال کا یہ عرصہ گزرتا ہے. امام حاکم فرماتے ہیں, یہ امام زہبی کہہ رہے ہیں, امام حاکم فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ فن حدیث سے عالم اور پختہ کار تھے, اور یہ پورا ان کا ترجمہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ ان کا وصال 316 ہجری میں ہوا, 316 ہجری میں ہوا. اور امام زہبی لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر ایک مشہور علاقے میں اسفرائن شہر کے اندر ہے, اس پر گنبد بنا ہوا ہے, اس پر گنبد بنا ہوا ہے, اور زیارت گاہ عوام ہے. یہ ترجمہ بھی غیر مقلدین کا ہے. اس پر گنبد بنا ہوا ہے اور زیارت گاہ عوام ہے. یہ 316 میں انہوں نے انتقال کیا, اور زہبی اس بات کو 7ویں صدی ہجری میں لکھ رہا ہے. تو پتا چلا یہ گنبد آج کی یاد نہیں ہے, یہ اولیاء کے مزار پر گنبد, اور یہ اولیاء کی وہ جماعت جو محدثین ہیں, یہ محدثین اولیاء میں سے ہے جن کا کام پڑھنے پڑھانے تعلیم اور حدیث کی خدمت کے حوالے سے رہا ہے. ان کی مزار پر گنبد تھا لیکن ان کے شاگردوں نے گرایا, باپ کے محدثوں نے گرایا. زہبی یہ لکھتا ہے کہ ان کی قبر پر گنبد تھا, اور خاص اور عوام کا جمع غفیر ان کی زیارت گرے پہنچتا تھا. بولی سبحان اللہ, بولی سبحان اللہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے, میں امام نبوی کا آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. صلاۃ و سلام علیک, بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ. یہ حضرت امام نبوی کے بارے میں جن کی کتاب ریاض الصالحین ہے, اربعین ہے, حضرت امام نبوی بہت مشہور ہے, مسلم شریف کے یہ اشارے ہیں, ان کے بارے میں امام زہبی نے لکھا ہے تزکیۃ الحفاظ کے اندر. وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ حضرت امام نبوی جو ہیں انہوں نے 676 ہجری میں وصال کیا ہے. 676 ہجری میں حضرت امام نبوی نے زیارت کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ 676 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا, آپ کو شہر کے باہر سپرد خاک کیا گیا, قبرستان میں نہیں الگ سے جگہ پر, جہاں آپ کی قبر زیارت گاہ خاص اور عوام ہے. اور یہ بھی محدثین میں سے, اہل حدیث علماء میں سے. کس میں سے بولیے؟ محدثین علماء کے اندر ان کا شمار ہوا ہے. تو میں نے امام ابو عوانہ کو بھی آپ کے سامنے پڑھا, حمیدی کو بھی پڑھا, شیخ الاسلام امام نبوی کو میں نے آپ کو پڑھا, امام بخاری کو پڑھا, خطیب بغدادی کو پڑھا. یہ وہ سارے محدثین اور علماء کی جماعت ہے جن کا تعلق باقاعدہ تدریسی طور پر اور عملی فزیکل طور پر تصوف کے اس شعبے سے نہیں ہے جس کو صوفی کہہ کر یا متصوف کہہ کر آپ رد کر دیں. یہ حدیث کے ائمہ ہیں اور ان کی مزاروں پر گنبد بھی رہا اور یہ ولیوں کے قریب دفن ہونے کی خواہش بھی کرتے رہے. اور ایک آخری حوالہ میں یہاں پر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور وہ ہے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی.
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. اور یہ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک نشست کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں حوالے اور اس تفصیل کے ساتھ کہ ایک نشست کے اندر آپ کے سامنے چند حوالے جمع ہو جائیں اور آپ ترتیب کے ساتھ ایک ایک حوالوں کو سمیٹ کر جمع کر کے فیس بک کی صورت میں سوشل میڈیا کی صورت میں اس کو سمجھ کر آپ آگے بڑھائیں. ہاں جو صاحب تھک گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس میں رخصت ہو تو بالکل وہ تشریف لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم اور دل اور مزاج کے آدمی ہیں تو لہذا تو آپ بالکل جو ہے کہ وہ جب گھر کو آگ لگی ہو تو بندہ سونے کی نہیں سوچتا ہاں تو بڑی ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ اپنے معمولات کو دیکھو اپنے آپ کو مجتمع رکھو. میں اپنی گفتگو کو اولیاء کاملین المہدیین الواصلین رضوان اللہ اجمعین کے اس حوالے سے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا, اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ والے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی آمدگاہ ہیں. ان کے قریب ہونا خدا کے قریب ہونا. بخشتا خدا ہے لیکن اس کو بخشتا ہے جو محبوبوں سے محبت رکھتا ہے. اس نے 100 قتل کیے تھے ہاں 100 قتل کیے تھے لیکن جو محبوبوں کی طرف چلا دور تھا لیکن چلنے کی اس نے نیت کی تھی تو اللہ نے اپنے محبوبوں کی شان بتانے کے لیے زمین کو کہا تبدیل ہو جا. زمین کے قانون کو خدا نے تبدیل کیا اور اپنے محبوب کی شانوں کو اللہ نے زندہ اور جاوید رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو خدا نے مسجد حرام کے اندر آباد کیا. اصحاب کہف کے بزرگوں کے مزار پر مسجدیں بنی. اور یہ سارے آپ کہیں گے آپ نے غلط سمجھا, میں نے کہا میں نے تو امت کے تسلسل کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہر دور کا محدث عالم بزرگوں کے قدموں کے نشان کو ہی مانتا تھا اور ان کے قدموں پر ہی پہنچتا تھا. اور یہاں پر میں ایک آخری حوالہ جو حافظ ابن حجر عسقلانی کا خود ایک ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری صاحب فتح الباری ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. بہت بڑا ان کا ترجمہ لکھا, ان کی شان لکھی, ان کے پورے حالات لکھے اور آخر میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن حجر عسقلانی کے والد کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی. یعنی حضرت شیخ صاحب جو خود ہے حافظ ابن عسقلانی جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, حافظ الحدیث کہا جاتا ہے اور ہر علم کے شعبے کے اندر انہوں نے نام کیا, ان کی زندگی کے اندر ان کی کتابوں نے آسمانوں سے باتیں کی اور آج تک اسماء الرجال میں اور حدیث کی خدمت میں تشریحات میں ان کا تتی بولتا ہے. تو ان کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابن حجر عسقلانی کے والد کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی. وہ ایک دن شکستہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو کر شیخ کی خدمت میں پہنچے. ان کا پورا ترجمہ کہ ایک اللہ کے ولی تھے ان کی خدمت میں پہنچے تو شیخ صاحب نے فرمایا تیری پشت سے ایک فرزند پیدا ہوگا, تیری پشت سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو اپنے علم سے دنیا کو مالا مال کر دے گا. جو تقریر تھی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور اولیاء سے محبت کے پیچھے جو فلسفہ, جو حقیقت, جو قاعدہ, جو عقیدہ, جو نظریہ اور جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس بندے پر جو اللہ کو اسے پیار کرتے ہیں, اس کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم نے حضرات اولیاء کے حوالے سے ان کے مزارات کے حوالے سے چند باتیں سیکھی ہیں. ہمارا مقصد کسی شخص کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کرنا تھا لیکن ہاں جو ولیوں کا دشمن ہے وہ کان کھول کر سن لے, ہم اس سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. ہاں اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ سن لے کہ ہمارا نسب چاہے سید ہو یا صدیقی ہو, ہم اپنے ٹوپیوں کو اپنے اماموں کو تیرے قدموں میں رکھنے کو بھی شرف سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہماری محبتیں ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہیں اور دشمنیں ہی ہیں تو وہ اللہ کے لیے. یہی اہل ایمان کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار غوث اعظم اور جملہ اولیاء کاملین سے اپنی محبت کے خاطر ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو اولیاء کرام کے گنبدوں محراب سے, ان کے بام و در سے, ان کی تعلیمات سے, ان کی ذات سے، ان کے شجروں سے، ان کے سلسلوں سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آنے والی زندگی کے بڑے مزے ہیں، لیکن اس میں مزے کس کے ہوں گے؟ جو اللہ والوں سے پیار کرے گا۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے جنت میں چلے جائیں گے تو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے وہ مرید دگمگا رہا ہے پورے صراط پر، بخاری میں ہے، اور گر رہا ہے، وہ سجدے میں جائیں گے اور روئیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا کمی رہ گئی رو رہے ہو؟ کہ یا اللہ وہ ہمارا مرید رہ گیا پیچھے، وہ ہم سے پیار کرتا تھا تیری وجہ سے، وہ ہمارے حلقوں میں بیٹھ کر تجھے یاد کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرما جاؤ جو تم سے پیار میری وجہ سے کرتا تھا، جو تمہارے حلقے ذکر میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا تھا، جاؤ اسے نکال کر لاؤ اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہیں پر اس کو بسا دو۔ بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستیوں پر یہ رحمتیں ہیں، تو حضور کی امت کے اولیاء سے تم جڑ گئے ہو پیارو۔ سنیو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سنیو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، سوشل میڈیا کا استعمال بہت اعتدال کے ساتھ کرو، مذہبی پوسٹوں کو شیئر کرنے سے پہلے کسی مستند عالم سے اس کی تحقیق کراؤ، جواب در جواب کی پالیسی اختیار نہ کرو، جہاں پر مستند علماء کے درست ہوتے ہیں، مدارس ہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہو۔ کنز الایمان شریف، اس کے ساتھ صدر الفاضل کی تفسیر اور میرے آقا حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی تفسیر، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھو۔ روزانہ ایک رکوع نہیں تو آدھا رکوع تلاوت کرنے کے بعد ترجمہ اور اس کے اوپر جو تشریح قرآن کی آیت کی ہے اس کو پڑھو۔ جاگتے رہو، ایمان کی فکر کرو۔ جو یہ کہے کہ میرے ایمان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جب تک اس کی جس کی امانت ہے اس تک نہ پہنچائی جائے اس وقت تک اس کی حفاظت میں رہنا ہے۔ میں نے درد دل سے چند التجائیں پیش کی ہے، اس کے علاوہ آپ کو اتنا دیر بٹھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ جیسے لوگوں کے آنے کی برکت سے میرے گناہ معاف فرمائے۔ اس درس کے اندر جن بچوں نے میرے ساتھ خاص تعاون کیا اور کئی دنوں سے میرے ساتھ، کیونکہ حوالوں کے لیے یہ تو پانچ منٹ میں ہم پڑھ دیتے ہیں نا، لیکن دوستوں بچوں نے کافی محنت کی، کتابیں مارکیٹ سے ڈھونڈ کر لائے حوالوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کریں، ان کی ہر زندگی کی کیفیات میں عافیت عطا فرمائے۔ اس مسجد شریف کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین اسے رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ ہر سنی مشائخ کے لیے دعا کریں، ہر عالم دین کے لیے دعا کریں، ہر سنی یا رسول اللہ کہنے والے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی جان، مال، عزت و آبرو کے لیے حفاظت فرمائے۔ ہر سنی کے لیے اپنا سینہ صاف کریں، کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ گاڑیوں کے مختلف نام ہیں، سب نے مدینے پہنچنا ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے۔ یہ اختلاف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سلسلے تو دلوں کی جوڑنے کی چیزیں ہیں۔ تو لہذا اپنی جو اہل سنت کی تنظیمات ہیں، آپ جس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کو بالکل فائدہ پہنچائیں، لیکن دوسرے کسی معاملات میں یا کسی اور شے سے کہ آپ کے کسی عمل سے اہل سنت کے اس چلتے ہوئے سلسلے کو خطرہ پہنچے، تو مجھے بھی، میں اپنے لیے بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو بقیہ زندگی ہے اخلاص کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ یہ گزرے، اور جب وقت مقرر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور موت کیسی عجیب چیز ہے، کچھ کل مجھے ایک دوست نے آسٹریلیا سے فون آیا، یہاں سے کراچی سے، وہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، اور ان کا کیا کہا جائے، وہ رات کو سوئے، صبح وہ اٹھ ہی نہیں پائے، انتقال ہو گیا۔ تو یہ سانس کبھی بھی رک سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر اللہ والوں سے جڑ جاؤ نا، تو قبر کے اندر آپ کو نرم بستروں سے زیادہ مزہ ہوگا۔ کبھی یوں ہوتا ہے نا کہ اگر گرمی کے موسم میں اگر میں آپ کو کہیں پر لے جاؤں، کہ چلو چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے یار بڑی گرمی ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں یار گاڑی بھی اچھی ہے اور اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے اور جہاں جائیں گے وہاں رہنے کا بھی انتظام ہے اور سب کچھ ہے، تو گرمی آپ کے پاؤں کی بڑی نہیں بنے گی۔ آپ اپنے آرام اور ضرورت کو دیکھ کر فوراً راضی ہو جائیں، ٹھیک اگر گاڑی ہے تو چلتا ہوں۔ تو بس اسی کو سمجھیے آپ، اگر عقیدہ ہمارا ولیوں کی محبت کے ساتھ جڑ گیا تو دنیا میں وہ لذت نہیں ہے جو قبر کے اندر ہے۔ ہاں تو قبر سے گھبرانا نہیں، قبر سے گھبرانا نہیں، امید رب کریم سے واسق رکھنا، نمازوں کی پابندی اور اولیاء سے کامل محبت، جس کا خاتمہ اس عقیدے پر ہو گیا تو پھر دھوبی بھی ہوتا ہے تو غوث پاک کا نام لیتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔